سورة لقمان آخری سورت ہے اس مضمون کی جو سورة فرقان سے شروع ہوا تبارک کہ برکات دہندہ صرف اللہ ہے. یہ آخری سورت پہلی سورتوں کے لیے بطور تتمہ کے ہے اور اس میں توحید کو علی وجہ الکمال بیان کیا گیا اور یہ تیسری عقلی دلیل ہے علی سبیل الاعتراف دعوی توحید پر. اگر تم ان مشرکوں سے پوچھے کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو البتہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. قل الحمدللہ ثمرہ پچھلے دلائل کا تھی. میرے پیغمبر کہہ دے تمام صفات الوہیت اللہ کے لیے ہیں بلکہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ نہیں جانتے. للہ ما فی السماوات والارض چوتھی عقلی دلیل تھی. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں, یعنی خلقن ملکن تصرفن اختیارن ہر لحاظ سے زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کے لیے. بے شک اللہ وہی ہے بے پرواہ خوبیوں والا. ولو انما فی الارض من شجرہ پانچویں عقلی دلیل نفی شرک فی العلم کے لیے. حمدان اللہ ہے پہلی دلیلوں کا خلاصہ تھا کہ ہمہ کن اللہ ہے, اور یہ جو پانچویں دلیل ہے اس میں بیان کریں گے کہ حمدان اللہ ہے. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام, اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں اقلام کلمے بن جائیں, والبحر اور سمندر سیاہی بن جائیں, یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر, اور مہیا کریں اس کو اس کے بعد سات سمندر اور, یعنی ایک دفعہ یہ سمندر ختم ہو جائیں بطور سیاہی اس کے بعد سات سمندر اور سیاہی مہیا کریں, مدد کریں اس کی اس کے بعد سات سمندر اور. ما نافذت کلمات اللہ, تو ختم نہیں ہوگی اللہ کی باتیں یعنی معلومات. کلمات معلومات. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے. اللہ کی معلومات اور اللہ کی باتیں اور اس کا علم ختم نہیں ہوگا. یہ درختوں کا کلمے بننا اور سمندروں کا سیاہی بننا اور سات مرتبہ پھر اور سیاہی بننا، یہ سب کنایا ہے کہ اللہ کی معلومات اور علم وہ ختم ہونے میں نہیں آئے گا. یہ اس آیت کا صحیح مفہوم ہے. مولانا طارق جمیل نے کسی جگہ پہ تقریر کرتے ہوئے کلمات اللہ سے نبی پاک کی ذات مراد، نبی پاک کی جو صفتیں ہیں یہ کوئی نہیں لکھ سکتا، یہ تحریف ہے قرآن میں. یہ مفہوم اس آیت کا قطعاً نہیں ہے، کیونکہ وہ موہری شریف میں تقریر کر رہے تھے اور وہ مشرکوں کی گدی ہے، تو شاید ان کو خوش کرنے کے لیے وہاں انہوں نے یا ایوہ النبیوں کا معنی کیا، اے غیب کی خبریں بتانے والے. اور جب ان مشرکوں حرامیوں کو حال چڑھا اور ناچنے کودنے لگے ان کی یہ بات سن کے، منٹ دو منٹ کے بعد جب سکون ہوا تو مولانا فرمانے لگے، یہ میں نے اوپر اوپر سے نہیں کہا، وہی کچھ کہا ہے جو میرے دل میں. انہیں مزید یقین دلایا یا ایوہ النبیوں کا مینا، اے غیب کی خبریں دینے والے. اس آیت کا انہوں نے وہاں مینا کیا کہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، کلمے درخت بن جائیں، سات سمندر اور ہو جائیں، تو نبی پاک کی صفتیں ختم نہیں ہو سکتی. ما خلقکم ولا باسکم الا کنفس واحدہ، تخویف ہے جی، نہیں ہے تم سب کا پیدا کرنا اور پھر تم سب کا اٹھانا، الا کنفس واحدہ مگر ایک بندے کی طرح، جیسے ایک بندے کا پیدا کرنا اور ایک بندے کو دوبارہ اٹھانا، تم سب کا اٹھانا ہمارے لیے اسی طرح ہے. ان اللہ سمیع بصیر، علت ہے ما قبل. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، دلیل عقلی سادس چھٹی، ہما کن اللہ ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا، بے شک اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں تو دن بڑے ہو جاتے ہیں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، داخل کرتا ہے دن کو رات میں تو رات لمبی ہو جاتی ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک، قیامت، یعنی اپنے مدار میں چل رہا ہے، اپنی پٹڑی پہ چل رہا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقُّ، سمرا دلیل ما قبل، دونوں دلیلوں کا سمرا، پانچویں کا اور چھٹی کا. پانچویں میں ثابت کیا عالم الغیب میں ہوں، چھٹی میں کہا مختار کل بھی میں ہوں. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ، بِأَنَّ کا متعلق معذوف ہے جی، ذالک البیانو بالعدلہ لتستیقنو، یہ دلیلیں ہم نے اس لیے دیں تاکہ تم یقین کر لو، لتستیقنو تاکہ تم یقین کر لو، بے شک اللہ وہی ہے معبود برحق، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ، اور بے شک جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، الباطل، ان کی عبادت و پکار باطل ہے، جھوٹ ہے. یہ دلیلیں ہم نے اس لیے دی ہیں. وَأَنَّ اللَّهُ وَالْعَلِيُّ الْقَبِيرُ، أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ، دلیل عقلی ساتویں ہمہ کن اللہ ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا بے شک کشتیاں چلتی ہیں دریا میں بنعمت اللہ، اللہ کی مہربانی سے، اے برحمت اللہ، لے یوریکم من آیات ہی، تاکہ وہ دکھائے تم کو اپنی آیتوں نشانیوں میں سے کچھ، یعنی دلائل الوہیت میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ کشتیاں کس طرح چل رہی ہیں، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لکل صبار، ہر صبر کرنے والے کے لیے مصیبت میں اور شکر کرنے والے کے لیے نعمت میں، تو نعمت میں شکر کرتا ہے اور مصیبت میں صبر کرتا ہے، وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْتٌ، شکوا، ان کی حالت بڑی عجیب ہے، جب ڈھانپ لیتی ہے ان کو موج، کزلل باطرا، سائبان کی طرح، یعنی سمندر یا میں موجیں اٹھتی ہیں پہاڑ کی طرح، بادل کی طرح، سائبان کی طرح، دعو اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرنے والے اس کے لیے پکار، ان کے معبود انہیں بھول جاتے ہیں، اس وقت اس لیے اللہ کو پکارتے ہیں کہ نبی پاک سے سن رکھا تھا کہ میری بات نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، تو جب وہ موجیں اٹھتی تو یہ سمجھتے کہ یہ وہی عذاب آ رہا ہے جس کا وعدہ ہم سے محمد کیا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ عذاب آ گیا ہے، اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں خالد، فلما نجاہم الی البر، پھر جب اللہ بچا کے لے آتا ہے ان کو خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، تو کچھ ان میں سے میانہ رو ہوتے ہیں، معتدل، راہ اعتدال اختیار کرنے والے، یعنی خشکی پہ بھی آ کے اس توحید پر قائم رہتے ہیں، حق پر قائم رہتے ہیں، وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کے ساتھ، اللہ کل خطار، مگر ہر دھوکے باز، خطار عہد توڑنے والا، کشتی میں باندھا ہوا عہد توڑنے والا، کفور ناشکرا، کشتیوں میں ہمیں پکار رہا تھا اور خشکیوں پہ آیا تو شرک کرنے لگا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تخویف اخرویہ، دعوے کو منوانے کے لیے، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، وخشو یومن، وخشو نسخہ تقوی، اس تقوی کا نسخہ بتایا جا رہا ہے، کیا ڈرو اس دن سے، نہیں کام آئے گا کوئی باپ ام ولد ہی اپنے بیٹے سے، ولا مولود، اور نہ کوئی بیٹا ہوا جازن بدلہ دے سکے گا، ام والد ہی اپنے باپ کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، جس دن بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا اور باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ان وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، پس تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی کہ اس دعوے کا انکار کرو، اور نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو اللہ کے معاملے میں، الغرور، دھوکے باز، مراد شیطان ہے، دھوکہ دینے والا، جھوٹی آرزوئیں دلاتا ہے، دنیا کو خوش نما بنا کے دکھاتا ہے، ان اللہ عندہ علم الساعۃ، دلیل نقلی آٹھویں، نفی شرک فی العلم، حمدان اللہ ہے، بے شک اللہ اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور اتارتا ہے بارش کو، یعنی بارش کا کلی علم، محیط مکمل اللہ کے پاس ہے، کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کتنی آئے گی، کتنے قطرے زمین پہ گریں گے، مفید ہوگی غیر مفید ہوگی، یہ ہے کل علم. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جانتا ہے جو کچھ مادہ کے پیٹوں میں ہے، یعنی کلی علم، یہ نہیں کہ نر ہے یا مادہ ہے، صرف اتنا نہیں، اگر آج کوئی مشینری ایجاد ہو جائے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، نر ہے یا مادہ، تو یہ اللہ کی بات ختم ہو جائے گی؟ یعلم ما فی الارحام، نہیں، اس لیے کہ یہ علم ما فی الارحام یہ نہیں ہے کہ نر ہے یا مادہ، مراد ہے کلی مکمل اور محیط علم، نر ہے یا مادہ، سالم الاعضاء ہوگا یا ناقص الاعضاء ہوگا، کس وقت پیدا ہوگا، کتنے مہینوں کے بعد ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا، رنگ اس کا کالا ہوگا یا گورا ہوگا، پھر یہ عالم ہوگا کہ جاہل ہوگا، دولت مند ہوگا کہ غریب ہوگا، پھر یہ کتنی عمر پائے گا، بچپن میں فوت ہو جائے گا یا بڑا ہوگا، شادی کرے گا یا نہیں کرے گا، پھر اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ہے کلی علم، یہ مراد ہے جی. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی پیر فقیر نہیں جانتے کہ وہ کل کیا کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ پہ مرے گا، یہ ہیں جی علوم خمسہ، پانچ علم یہاں اس لیے مخصوص کیے گئے کہ سوال ان پانچ کے بارے میں ہوا تھا، پوچھنے والے نے پوچھا انہی کے بارے میں تھا. ھذہ الخمسۃ لا یعلمھا ملک مقرب ولا نبی مرسل، قال ابن عباس، خازن نے قول نقل کیا، یہ پانچ علوم ہیں جن کو کوئی نبی اور فرشتہ نہیں جانتا. فمن ادعى لذلك فإنه كفر بالقرآن، جو آدمی ان کا دعویٰ کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. میں اس کے بارے میں آپ کو لکھوا چکا ہوں، جب علم غیب کے متعلق ہم نے مغرب کے بعد گفتگو کی تھی، مدارک میں منصور کا ایک خواب کہ اسرائیل ملا، اس نے اپنی موت کے بارے میں پوچھا تو اس نے پانچ انگلیوں کا اشارہ کیا، امام صاحب نے فرمایا کہ اسرائیل یہ کہنا چاہتا تھا تیری موت ان پانچ چیزوں میں سے ہے جو سورت لقمان کے آخر میں آئی ہیں، جنہیں اللہ کے سوا میں بھی نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا ہے کہ تیری زندگی کتنی رہ گئی ہے. ان اللہ علیم خبیر، تعمیم بعد تخصیص، ان پانچ علوم کی کیا تخصیص ہے؟ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا اور ہر چیز سے خبردار ہے، کلی علم غیب کا اسی کے پاس ہے، اور یہ خاصا کسی نبی اور ولی کا نہیں ہے. سورت سجدہ، ربط سورت سجدہ با سورت لقمان، سورت فرقان سے لے کے لقمان تک بیان ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو برکات دہندہ سمجھ کے مت پکارو. اب سورت سجدہ میں ترقی کر کے کہا جائے گا کہ اللہ کے سوا کسی کو شفیع غالب سمجھ کے بھی نہ پکارو. مضامین کے لحاظ سے سورج سجدہ سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، نفی شفاعت غالبہ. سورت فرقان سے ایک مضمون شروع ہوا تھا نفی شرک برکتی، برکات دہندہ صرف اللہ ہے، اس کے سوا برکات دہندہ کوئی نہیں، لہذا برکات دہندہ سمجھ کے اللہ کے سوا کسی کو غائبانہ مت پکارو. اس مضمون پہ فرقان میں عقلی دلیلیں، شعراء میں نقلی دلیلیں، نمل میں اس کی دو علتیں، قصص میں تشجیع للنبی، عنکبوت میں تشجیع للمومنین، روم میں وعدہ فتح، اور لقمان تتمہ ہے ما قبل کا، اس مضمون کو بیان کیا علا وجہ الکمال. اب سورت سجدہ سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، نفی شفاعت غالبہ، جسے غالباً آج آپ نے سورت یونس میں بھی پڑھا، وہ بھی نفی شفاعت غالبہ ہے. اور یونس میں سورت بقرہ کے اس مضمون کو اللہ نے ذکر کیا جب سورت بقرہ میں دعوے کو تیسری مرتبہ دہرایا آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا ہو، اور پھر آگے جا کے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. یہ ذہن میں رکھیے گا، امتحان میں کبھی کبھی اس طرح کے سوال پوچھ لیے جاتے ہیں کہ سورت بقرہ سے لے کے یونس تک ساری سورتوں کو آپس میں مربوط کیجئے، نیز یہ لکھیے کہ یونس کا بقرہ کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو وہ تعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بقرہ میں جب تیسری مرتبہ دعوے کو ذکر کیا تو وہاں مقصد تھا نفی شفاعت غالبہ، اس مضمون کو اب سورت یونس میں بیان کیا ہے. تو یہ مضمون سورت سجدہ سے شروع ہو رہا ہے. جی کیا مضمون ہے؟ جی نفی شفاعت غالبہ. اس نے اب جانا ہے حوامیم تک. میں جب سبا پہ اور فاطر پہ پہنچوں گا تو اگلی صورتیں میں ان کے ساتھ مربوط کروں گا، یہ بتانے کے لیے کہ سبا اور فاطر دونوں کو الحمدللہ سے کیوں شروع کیا، یہ دونوں صورتیں الحمدللہ سے کیوں شروع ہوئیں. تو جب میں اس کی وجہ بیان کروں گا تو وہ سارا مضمون انشاءاللہ میں آپ کو بڑے سہل اور آسان طریقے سے سمجھا دوں گا. فی الحال آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ سورج سجدہ سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے, نفی شفاعت غالبہ, کہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں مالک مختار نہیں سمجھتے, ہم انہیں برکتیں دینے والا نہیں سمجھتے, ہم تو صرف یہ سمجھ کے پکارتے ہیں کہ یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیتے ہیں, اور یہ چونکہ اللہ کے پیارے ہیں, محبوب ہیں, چہتے ہیں, اللہ ان کی بات کو نہیں موڑتا, ہم تو اس لیے پکارتے ہیں ان کو, اللہ ان کی مانتا ہے اور یہ ہماری بات اللہ سے منوا لیتے ہیں. تو سورج سجدہ میں اس کی نفی ہوگی کہ کسی کو شفیع غالب سمجھ کے غائبانہ نہیں پکارنا, اس لیے کہ میرے دربار میں کوئی شفیع غالب نہیں ہے. ہاں جی, خلاصہ بڑا آسان ہے جی. مرکزی مضمون اب کیا ہوگا سورت کا جی؟ نفی شفاعت غالبہ. دو عقلی دلیلیں اس پہ پیش کی جائیں گی, ایک نقلی دلیل. اور باقی تخویفات بشارات تو ہر صورت کا لازمہ ہیں, اور ان کا تعلق جو ہے وہ دعوے کے ساتھ ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, تنزیل الکتاب. اس کتاب کا اتارا جانا من رب العالمین, رب العالمین کی طرف سے ہے. تنزیل الکتاب مبتدا ہے, رب العالمین اس کی خبر ہے. لا ریب فی, یہ جملہ معترضہ ہے درمیان میں. اتارا جانا کتاب کا یعنی قرآن کا من رب العالمین, یہ رب العالمین کی جانب سے ہے, بڑے شہنشاہ کا حکم نامہ ہے, اس کو اتارنے والا رب العالمین ہے. لہذا غور سے سننا ہے, ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال نہیں دینا. تمہید بنائے ترغیب. لا ریب فیہ, اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. ام یقولون افتراہ شکوا, کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد نے اس کو گھڑ لیا؟ اتنی اعلیٰ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ, اور یہ یوں بکواس کرتے ہیں. بل ہو الحق, کو جواب شکوا, بلکہ وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. لتنذر قوماً علت نزول کتاب, تاکہ تو ڈرائے اس قوم کو جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا من قبل کا تجھ سے پہلے. لعلہم یہتدون, شاید کہ وہ راہ پائیں. اللہ نے خلق السماوات والارض, پہلی عقلی دلیل جی, اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو چیز ان دونوں کے درمیان ہے. چھ دنوں میں ثم استوى على العرش, پھر وہ غالب ہے عرش پر. مالکم من دونی من ولی ولا شفیع, استوى على العرش, حضرت صاحب کے ہاں یہ کنایا ہے, عرش پہ جا بیٹھا, میری کرسی بڑی مضبوط ہے. کنایا ہے کس سے؟ غلبے سے, تسلط سے, اقتدار سے, تصرف سے. میں نے کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا, حکومت میری ہے. مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ, دعوی سورت. اور دلیل کا ثمرہ, نہیں ہے تمہارے لیے من دونہی, اس کے سوا یعنی اس کے سامنے, من ولیٍ, کوئی حمیتی, ولا شفیع, اور نہ کوئی سفارشی. نفی شفاعت غالبہ, جس شفاعت کا تصور مشرکین اور یہود و نصارہ کے ذہن میں تھا اس شفاعت کی قرآن نفی کرتا ہے. کیا تصور تھا؟ چھڑا کے لے جائیں گے، یہ منوا لیتے ہیں، اللہ ان کی نہیں موڑتا، اس کی نفی کرتا ہے قرآن. افلا تتذکرون، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر کرتا ہے کاموں کی آسمان سے لے کے زمین تک. ثم يعرج الی فی یوم، پھر رجوع کرے گا اسی کی طرف، فی یوم اس دن، مراد قیامت کا دن ہے جی، پھر چڑھے گا اس کی طرف، یعنی ہر امر، ہر کام، ہر عمل اس دن. کان مقدارہ الف سنا، جس کی مقدار ہزار سال ہے، مما تعدون، تمہاری گنتی کے مطابق، ایک دن ہزار سال کا ہے. ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہی ہے کون؟ خالق کل اور مدبر کل، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، عرش الہی پہ غالب اور مدبر، فی السماء والارض، وہی ہے جاننے والا چھپی چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، غالب رحم کرنے والا. دونوں دعوے کی دونوں جزویں آ گئی جی. ہما کون اللہ ہے؟ حمادان اللہ ہے، خالق میں ہوں، عرش الہی پہ غالب میں ہوں، مدبر فی السماء والارض میں ہوں، عالم الغیب والشہادہ میں ہوں، العزیز اور الرحیم میں ہوں، میرے سامنے کوئی شفیع غالب کیسے ہو سکتا ہے؟ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع. الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے خوب بنایا، جس چیز کو بھی بنایا. الذی احسن، جس نے خوب بنایا، کل شیء خلقہ، جس چیز کو بھی بنایا. وبدا خلق الانسان من طین، اور شروع کی انسان کی پیدائش مٹی سے، مراد آدم ہے، الانسان آدم. ثم جعل نسلہ من سلالہ، پھر بنایا اس کی نسل کو، من سلالت، نچوڑ سے، شاہ ولی اللہ مینا کرتے ہیں از خلاصہ، من بیانیہ ہے جی، سلالتن کا بیان ہو رہا ہے، وہ کیا ہے نچوڑ؟ ماء مہین، حقیر پانی، بے قدر پانی، شاہ عبد القادر نے مانا کی بے قدر پانی، حقیر پانی، غذا جو بندہ استعمال کرتا ہے اس کا نچوڑ خون ہے، اور خون کا نچوڑ وہ پانی کا قطرہ ہے جس سے انسان کو بنایا جاتا ہے. ثم سواؤ، پھر اس کو برابر کر لیے، ونفخ فیہ من روحی، پھر پھونکی اس میں اپنی روح، اضافت تشریفی ہے جی. وجعلکم السمع والابصار، بنائے تمہارے آنکھیں، کان اور دل، قلیلاً ما تشکرون، تم تھوڑا شکر کرتے ہو، یا تم میں تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں. نعمتیں ہماری بہت زیادہ ہیں، یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، کاریگریاں میری ہیں، میرے سامنے کوئی شفیع غالب کیسے ہو سکتا ہے؟ وقال اذا ضللنا فی الارض شکوا، اتنے دلائل اور اتنی قدرتیں میری کہ گندے پانی کے قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بنایا، ہر چیز کو بہترین بنایا، اتنی میری قدرتوں کے باوجود پھر کہتے ہیں اذا ضللنا، کیا جب ہم رل مل جائیں گے زمین میں؟ تھوڑی چیز بڑی چیز میں مل جائے اور وہ تھوڑی چیز اپنا وجود گم کر لے، تو عربی والے وہاں زلہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں جی، زل الماء فی اللبن عربی میں کہتے ہیں، زل الماء فی اللبن، پانی دودھ میں گم ہو گیا، کیا جب ہم رل مل جائیں گے زمین میں؟ آئنا لفی خلق جدید، تو کیا ہم نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت، جواب شکوا، کہ تمہاری روح قبض کرتا ہے ملک الموت، الذی وکل بکم، وہ ملک الموت جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تم محض جسم نہیں ہو کہ جب ہم رل مل جائیں گے زمین میں تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تم محض جسم نہیں ہو، تم حقیقت میں روح اور جان ہو، جسے ملک الموت اپنے قبضے میں لے کے ہمارے پاس پہنچا دیتا ہے اور وہ باقی رہتی ہے۔ یہ مطلب ہے یہاں ملک الموت کا جو لفظ بولا گیا اس میں جنس کے حساب سے بولا گیا، ورنہ ایک فرشتہ نہیں ہے جی، جیسے بریلوی اس کو دلیل بناتے ہیں کہ ملک الموت ایک فرشتہ ہے اور ایک سیکنڈ میں ہزاروں بندے دنیا میں مر رہے ہیں، وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے، تو نبی پاک حاضر ناظر نہیں ہو سکتے؟ یہاں ملک الموت سے مراد، یعنی اس میں جنس ہیڈ مراد ہے، ورنہ آپ دوسری جگہوں پہ پڑھیں گے، میں نے اسی لیے آپ کو کہا اس قسم کی آیتیں آتی چلی جائیں تو آپ انہیں نوٹ کرتے چلے جایا کریں۔ حتی اذا جاءکم الموت توفتہ رسلنا، یہاں تک کہ جب آتی ہے ان کے پاس تمہارے پاس موت، توفتہ رسلنا، رسلنا وہاں رسول نہیں، رسول کا لفظ بولا گیا، اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، جب فوت کرتے ہیں کافروں کو الملائکہ، معلوم ہوتا ہے ایک فرشتہ نہیں ہے، بہت سارے فرشتے ہیں، ان کا ہیڈ جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ ولو ترى اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم، تم صرف جسم نہیں ہو کہ زمین میں رل مل گئے تو ختم ہو گئے، اصل میں تم روح ہو، وہ ہمارے پاس محفوظ ہے، تو پھر لوٹ کے تم نے ہمارے پاس آنا ہے، اور وہاں تمہاری جو گت بننی ہے نا، ذرا اس کو سنو۔ ولو ترى اذ المجرمون، تخویف اخروی ہے جی، کاش کہ تم دیکھے جب مجرم لوگ سر جھکائے کھڑے ہوں گے اپنے رب کے آگے، مجرمون ای المشرکون، ربنا اے یقولنا، تو کہیں گے اے ہمارے رب، ابصرنا وسمعنا، آج ہم نے دیکھ بھی لیا سن بھی لیا قیامت کو، یا ابصرنا سمعنا، آج ہمارے کان اور آنکھیں کھل گئیں، پہلے بند تھی ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، آج سب چیز کھل گئی ہے، فرجینا بس ہمیں لوٹا دے دنیا میں، نعمل صالحا، ہم عمل کریں گے نیک. انا موقنون, بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں. کس کا؟ حساب کا, حشر کا, نشر کا, جنت کا, جہنم کا, تیرے سامنے پیشی کا. بالکل ہمیں یقین ہو گیا ہے, اب تو ہمیں لوٹا. ولو شینا فرجینا کا جواب ہے جی. اللہ کہے گا, قال اللہ, اللہ کہے گا, ولو شینا اگر ہم چاہتے, لآتینا کل نفس ہداہا, البتہ ہم دے دیتے ہر ایک کو اس کی ہدایت. اب ماننے کا کیا فائدہ ہے جب بالکل ہر چیز ظاہر ہو گئی ہے؟ اگر جبری ایمان مقصود ہوتا تو ہم دنیا میں ہدایت دے دیتے. ولیکن حق القول منی, لیکن یہ بات طے ہو گئی, حق ثابت ہو گئی, لیکن بات ثابت ہو گئی میری طرف سے, کیا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ, میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے, اجمعین سب سے. فَذُوقُوا, پس اب چکھو عذاب, بما نسیتم, بسبب اس بات کے کہ تم بھول گئے تھے اس دن کے ملنے کو. جو لوگ گناہوں پہ دلیر ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں صرف وہ شامل ہیں, میں قیامت نہیں آئے گی. جو آدمی دیدہ دلیری سے گناہ کرنے والے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ انہیں اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ ایک دن آنا ہے ہم نے اللہ کے حضور جانا ہے اور اپنے ایک ایک لمحے کا ہم نے حساب دینا ہے. بس چکھو بسبب اس بات کے کہ تم بھول گئے تھے اس دن کی ملاقات کو. انا نسیناکم, بے شک ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا. اے ترکناکم, نسیناکم, ترکناکم, نظر انداز کر دیا, بے شک ہم نے تمہیں نظر انداز کر دیا. چکھو عذاب ہمیشگی کا, بدلہ تمہارے عملوں کا. انما یؤمن بآیاتنا, مشرکین کا ذکر ہوا جی, مجرموں کا, سر جھکائے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن, یوں یوں بولیں گے. اللہ جواب میں یہ کہے گا تو مقابلے میں مومنوں کے حال کو اللہ ذکر کرنے لگے. کلام بطور مقابلہ, مومن کون ہوتے ہیں؟ بے شک ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ وہ لوگ کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان آیتوں کے ساتھ, جب ان کو سمجھائی جاتی ہیں وہ آیتیں, خرو سجدن, گر پڑتے ہیں سجدے میں, وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, اور تسبیح پڑھتے ہیں اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ, اور وہ تکبر نہیں کرتے. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَزَاجِ, ان کی کروٹیں الگ رہتی ہیں, عَنِ الْمَزَاجِ, بستروں سے. رات کے ٹائم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, تَتَجَافَى الگ رہتی ہیں, دور رہتی ہیں, جنوب کروٹیں پہلو, عَنِ الْمَزَاجِ, خواب گاہوں سے. یدعون ربہم, پکارتے ہیں اپنے رب کو, خوفاً ڈرتے ہوئے, وطمعاً امید رکھتے ہوئے, ومما رزقناہم ينفقون, اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. فلا تعلم نفس, پس نہیں جانتا کوئی شخص, علم تفصیلی مراد ہے جی, نہیں جانتا کوئی شخص جو نعمتیں اخفی لہم, چھپا کے رکھی گئی ہیں ان کے لیے جنت میں, من قرۃ اعین, جن سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی, اس کا تفصیلی علم کوئی نہیں جانتا. جزاء بما کانوا یعملون, بدلہ ان کے اعمال کا. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا, بشارت و تخویف جو پیچھے سنائی نا جی, مشرکوں کا حال پھر مومنوں کا حال, آپ اس کو اسی پہ مرتب کرنے لگے ہیں. تم نے سن لیا مشرک کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, اور تم نے سن لیا مومنوں کو کیا ملے گا, تو اب بتاؤ. افمن کان مومنا, کیا پس جو آدمی ہے مومن, کمن کان فاسقا, وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو فاسق ہے؟ فسق کا درجہ کامل مراد ہے, کفر, مراد ہے جی باغی. لا یستوون, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اما الذین آمنوا, اس لیے کہ جو ایمان والے عمل کیے نیک ان کے لیے رہنے کے باغ ہیں, نوزولن بطور مہمانی, بما کانوا یعملون, بدلہ ان کے عملوں کا. واما الذین فاسقوا, اور جو فاسق ہیں, اے نافقوا فی ایمانہم, اپنے ایمان میں منافقت کرنے والے, فما واہم النار, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کلما ارادو, جب کبھی وہ چاہیں گے, ان یخرجو منہا, کہ وہ نکلے آگ سے, اعیدوا فیہا, ان کو دوبارہ اس آگ میں لوٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا چکھو عذاب آگ کا, الذی کنتم بھی تکذبون, جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے اور تم کہا کرتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی. ولا نذیکنہم من العذاب الادنی, تخویف دنیا بھی ہے جی, پیچھے تخویف اخروی تھی جی, اما الذین فسقوا, اور یہ تخویف دنیاوی ہے, یہ تو ہوا عذاب آخرت کا کہ ہمارے پاس آؤ گے تو ہم مزے چکھائیں گے. فی الحال کیا ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ, ہم چکھائیں گے ان کو, ہم اے اہل مکہ مشرقین عرب, ہم چکھائیں گے ان کو, من العذاب الادنا, تھوڑا تھوڑا عذاب, دون العذاب الاکبر, بڑے عذاب سے پہلے. عذاب اکبر سے مراد ہے جی جہنم, اور من العذاب الادنا دنیا کی مصیبتیں, تکلیفیں, غم, پریشانیاں, بدر میں پکڑا جانا, قحط. لعلہم یرجعون, یرجعون من الشرک الی التوحید, شاید کہ وہ لوٹیں, شرک چھوڑ دیں. ومن اظلمو, اور کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جس کو سمجھائی جاتی ہیں اس کے رب کی آیتیں, پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں, ثم اعرض عنہا, پھر اعراض کرتا ہے ان سے, ثم استبادیا, بعید ازکل بات ہے کہ آیتیں سنائی جاتی ہیں وہ اعراض کر رہا ہے. انا من المجرمین منتقمون, بے شک مجرمین مشرکین سے ہم انتقام لینے والے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, دلیل نقلی جی, اور تحقیق ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب, اس میں بھی یہی مسئلہ بیان ہوا تھا, اللہ تتخذو من دونی وکیلا, یہ مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی تھی اس میں بھی اسی مسئلہ توحید کو بھی کیا گیا تھا. وَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ, پس تو نہ ہو شک میں, مِنْ لِقَائِهِ, اس کے ملنے سے, اس کی ملاقات سے. شاہ ولی اللہ نے مینا کیا از ملاقات قرآن, تو نہ ہو شک میں قرآن کے ملنے سے, یعنی آپ کو قرآن عطا کیا گیا ہے. کچھ مفسرین نے اس کا معنی کیا اے لکائے موسیٰ ربہو, موسیٰ کی ملاقات رب سے کوہ طور پہ, کچھ مفسرین نے معنی کیا موسیٰ کو توریت کا ملنا, کہ حضرت موسیٰ کو توریت ملی تھی, قال ابن عباس ذہب کثیر من المحققین من المفسرین و اصحاب المعانی من لکائے موسیٰ الکتاب, فلا تکن فی مریت من لکائی اے لکائی الکتاب, ھذا مذہب عباس, نووی صفحہ 94 اور یہ معنی فلا تکن یا محمد فی شک من لقائے موسیٰ کہ معراج والی رات آپ کی ملاقات موسیٰ سے ہوئی اس میں شک نہ کیجیے. یہ سب سے کمزور قول ہے اور سب سے قوی قول وہی ہے جو میں نے ابن عباس کے حوالے سے لکھوایا, توریت کا موسیٰ کو ملنا. بہر صورت حیات الانبیاء کی دلیل نہیں بن سکتی جس طرح کچھ حضرات نے کھینچا تانی کر کے اسے حیات الانبیاء کی دلیل بنانے کی کوشش کی ہے. اس میں تو بہت سارے احتمال ہیں, تو جس میں بہت سارے احتمال ہوں وہ ایک عقیدے کی دلیل کیسے بن سکتی ہے. وجعلنا ہدن, اور ہم نے بنایا تھا اس کتاب کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. وجعلنا منہم ائمہ, اور ہم نے بنائے تھے ان میں سے امام. ہم الانبیاء, یہدون بامرنا, یدعون الخلق الی امرنا, مخلوق کو بلاتے تھے ہمارے حکم کی طرف. یا یہدون الناس بامرنا, لوگوں کو ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ. لما صبروا, ہم نے یہ امام بنائے جب تک وہ ثابت قدم رہے. وکانوا بآیاتنا یوقنون, اور رہے وہ ہماری آیتوں پہ یقین کرتے تو ہم بھی ان پہ رحمتوں کی بارش برساتے رہے. ان ربک, بے شک رب تیرا وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن باتوں میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اولم یہد لہم تخویف دنیاویہ, اولم یہد لہم, اولم نبین لہم, کیا ہم نے ان کے لیے بیان نہیں کر دیا؟ ہم مشرکین مکہ, کیا ہم نے ان کے سامنے بیان نہیں کر دیا؟ کم اہلکنا من قبلہم, کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے. من القرون, قومیں. یمشون فی مساکنہم, یہ چلتے پھرتے ہیں ان کی منزلوں میں. جب یہ شام کی طرف تجارت کرنے جاتے ہیں نا تو ان کے مساکن اور مکان دیکھتے رہتے ہیں. ان فی ذلک الآیات, بے شک اس میں البتہ نشانی ہے. افلا یسمعون, سنتے کیوں نہیں ہو؟ اولم یرو, دلیل عقلی دوسری, کیا وہ نہیں دیکھتے؟ انا نسوق الماء, بے شک ہم چلاتے ہیں پانی کو. الی الارض الجرز, الجرز الیابس, خشک زمین کی طرف, بنجر بے آب و گیا. فنخرج بھی ذرا, پھر ہم نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے کھیتی. تاکل منو انعام, کھاتے ہیں اس سے ان کے چوپائے. وانفسہم, اور یہ خود بھی. افلا یبصرون, دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں, یہ قوتیں قدرتیں میری ہیں, میرے سامنے کوئی شفیع غالب بننے کے لائق نہیں ہے. ویقولون متی ھذا الفتح, شکوا. اور مشرک کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلے کا دن, اگر ہو تم سچے قیامت کا دن. کل جواب شکوا, فیصلے کا دن نہیں نفع دے گا کافروں کو ان کا ایمان. یہ فیصلے کا دن آ گیا نا تو تمہاری سمجھ میں بھی سب کچھ آ جائے گا. ماضی پر ندامت ہوگی, تلیاں ملو گے, لیکن اس دن کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو پھر اس کے مطالبے کی خوشی کیوں ہو رہی ہے تمہیں؟ ولا هم ينذرون, اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. فاعرض عنهم, میرے پیغمبر ان سے اعراض کر. وانتظر, انتظار کر. ان نصرت علیہم, انتظار کر ہماری نصرت کی ان کے مقابلے میں. انہم منتظرون, وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. الغلبۃ علیکا, تجھ پر غلبہ پانے کا. یا انتظار کر ان کے انجام کا، وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں تیرے انجام کا، تو پھر ہم ہی صحیح فیصلہ کریں گے۔ سورۃ الاحزاب، مضامین کے مضمون کے لحاظ سے بڑی معرکۃ الآراء سورت ہے، غور سے سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ کوئی آیت بھی آپ سے رہ نہ جائے۔ حضرت صاحب، سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں اپنے جوبن پہ نظر آتے ہیں، کمال ہی کر دیا حضرت صاحب، ورنہ تو اتنی غیر مربوط ہے کہ اس کو جوڑنا بہت مشکل تھا۔ پتہ نہیں حضرت صاحب کے ذہن میں کس طرح یہ مضمون آیا، واللہ اعلم، مزہ ہی آ گیا۔ حضرت صاحب کا انداز سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں بڑا پر لطف، اہل علم اور باذوق لوگ سنے اش اش کر اٹھے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم حضرت صاحب کا صحیح تعارف عوام میں تو کیا اہل علم طبقے میں بھی نہیں کروا سکے، یہ ہماری کمزوری ہیں۔ میاں الیاس پنڈی کا ایک بیچارہ انجینئر ہے، 18ویں 19ویں گریڈ کا آدمی ہے، انجینئر ہے، مولوی نہیں ہے، داڑھی بھی نہیں ہے، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں۔ آپ اس کو دیکھیں تو آپ کہیں یہ ہے میاں الیاس جس نے حضرت صاحب کی سیرت پہ کتاب لکھی، تو یہ کتاب میں نے اس سے لکھوائی، وہ اچھا اہل قلم ہے، اس پر مقدمہ میں نے خود لکھا اور میں نے ہی اس کو چھپوایا۔ یہ کوشش ہم نے کی حضرت صاحب کے تعارف کی، ورنہ ہم حضرت صاحب کا صحیح معنوں میں تعارف، عوام تو عوام رہ گئے، علماء میں اور اہل علم طبقے میں بھی نہیں کر رہے کہ وہ کتنی بلند تر شخصیت تھی۔ مولانا زکریہ مرحوم رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں انہیں خراج تحسین پیش کیا، مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ دیوبند میں خبر پہنچی کہ مولانا حسن علی فوت ہو گئے ہیں، فوت نہیں ہوئے تھے، تو وہاں آپ کی وفات پہ جو قرارداد پیش کی گئی وہ بہت خوبصورت تھی۔ حضرت مولانا مفتی کفیت اللہ نے اس بندے سے کہا تھا جو فتویٰ لینے کے لیے دلی گیا تھا کہ وہاں بچرا کے حسین علی کو چھوڑ کے میرے پاس کیا لینے آئے، اور اس شرط پہ فتویٰ لکھ کے دیا تھا کہ سیدھے وہاں بچرا جاؤ گے اور مولانا حسین علی سے اس کی تصدیق کرو۔ لاہور میں شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، وہ سالانہ جلسے پہ پورے ہندوستان کے علماء کو بلاتے تھے، دیوبند، دلی، سہارنپور، دھابیل، حضرت انور شاہ کشمیری، حضرت عثمانی، حضرت مدنی، حضرت مفتی اعظم کفیت اللہ۔ تو اس میں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کو بلاتے، تو سامعین سننے والوں سے حضرت لاہوری کہتے، لاہوریو، میں نے تمہارے لیے سب علماء کو بلایا ہے، لیکن مولانا حسین علی کو میں نے علماء کے لیے بلایا، باقی علماء کو عوام کے لیے اور مولانا حسین علی کو علماء کے لیے۔ میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ لاہور گئے تو میرے دادا حضرت صاحب کے ساتھ تھے. میرے دادا حضرت صاحب کے شاگرد بھی تھے اور تقریباً ہم عمر بھی تھے. میرے دادا حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے. تو حضرت میرے دادا حضرت صاحب سے مزاح بھی کر لیا کرتے, ہنسی مخول بھی, دل لگی بھی کر لیا کرتے. تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اس نشست کی صدارت مولانا حسین علی فرمائیں گے اور آپ صدر ہوں گے. تو حضرت نے فرمایا, میں صدر نہ بنتا. صدر ایک کیڑے کو کہتے ہیں پنجابی میں. تو حضرت نے فرمایا, میں صدر نہ بنتا, میں تواد کرے تھا. تو پھر حضرت صاحب نے سورۃ النمل کو بیان کیا. اس میں دو دعوے, حمدان اللہ ہے, حمدکن اللہ ہے. چار قصے, دو کا تعلق ایک دعوے سے, دو کا تعلق ایک دعوے سے. الحمدللہ حمدکن اللہ, قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, حمدان. سورۃ النمل کو بیان. وہاں لطیفہ یہ ہوا کہ جب حضرت صاحب حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پیش کر رہے تھے کہ حمدان اللہ ہے, تو پنجابی میں تقریر کرتے ہوئے حضرت صاحب نے کہا, سلیمان متحدد نو بلکیس دھیر تے بلکیس متحدد نو بلکیس متا ایلچیاں نو سلیمان دھیر. متا سمجھتے, بھیجنا, بھیجنا. متا بمین ارسال, بھیجنا. یہ حضرت صاحب نے تقریر کی. تقریر کر کے جب آئے حجرے میں تو کہتے ہیں, مولوی فضل کریم سنا کوئی تقریر دا اثر. دادا جی نے کہا, جی بڑا اثر ہوا ہے, لاہوری بڑے خوش ہیں جی. آج لاہوری کہتے ہیں میاں والی کا مولوی آیا ہے, متے کو حلال کر گیا. او میں تو متے دا نام ہی نہیں لیا, تو میں نے متے کو کہاں حلال کرنا تھا. تو دادا جی کہنے لگے, وہ جو آپ کہتے تھے نا سلیمان متحدد نو, وہ لاہوریاں دعا متا سمجھیا, خوشیوں والا متا سمجھ لیا انہوں نے. تو حضرت صاحب کا جو صحیح تعارف ہے نا, وہ ہم نہیں کروا سکتے. من حیث الجماعت یہ ہم میں کمزوریاں ہیں. مولانا سجاد بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر چاہتے اور ان کی سرپرستی کی جاتی اور جماعت ان کو باقاعدہ روزینہ اور وظیفہ دیتی تو وہ اس پر بہت کام کر سکتے تھے. اور حضرت صاحب کی سیرت پہ اور ان کا حدیث دانی, ہمارے حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بہت کام کر سکتے تھے. حضرت انہوں نے کیا بھی صحیح, تفسیر بے نظیر پہ انہوں نے کام کیا بھی صحیح, اور تحریرات حدیث پہ بھی حضرت نیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا. لیکن جس طرح کا کام ہونا چاہیے تھا, من حیث الجماعت ہم یہ کام, حضرت صاحب کا تعارف جو ہے نا یہ ہم نہیں کروا سکے. اس کا افسوس ہے اور پتہ نہیں کب تک اس کا افسوس ہو رہے گا. میاں الیاس مجھے بہت دفعہ کہتا ہے کہ ایک اکیڈمی ہمیں بنانی چاہیے مولانا حسین علی کے نام پہ, حسین علی اکیڈمی, اور ہر تین مہینے کے بعد ہمیں ایک رسالہ نکالنا چاہیے اس نام سے جس میں حضرت صاحب کے بارے میں مضامین ہو اور دوسرے مضامین بھی ہوں. لیکن میں تبلیغی سلسلے میں مصروف, وہ بیچارہ ملازمت میں مصروف, ادھر کچھ ہمارے حضرات لاہور میں قاضی یونس صاحب وہ اپنے طور پہ مصروف, جو کچھ لکھنے والے اس معاملے میں ہیں. لیکن اگر سرپرستی کی جائے, آپ دعا کریں کہ جس طرح میاں الیاس کہتا ہے کہ ایک اکیڈمی بنائیں اور مل بیٹھیں, اور اکیڈمی کا نام ہی ہو حسین علی اکیڈمی, دعا کریں یہ بات جو ہے اس کی اللہ کرے یہ پوری ہو اور یہ سلسلہ جو ہے یہ چل نکلے. تو جب ہم دیکھتے ہیں سورۃ عذاب کو اور حضرت صاحب کا انداز, حیران ہوتا. خوابوں پہ ہمارا یقین تو نہیں ہے, لیکن یہ آپ کے علم میں ہے کہ تفسیر بے نظیر, اور تفسیر بے نظیر تو نہیں, ایک تفسیر خواب میں حضرت صاحب کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا کی. اور کئی مرتبہ خواب میں حضرت صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اس حالت میں کہ نبی پاک کی زبان مقدس کو اپنے منہ میں لے کے چوسا. یہ بشارات حضرت صاحب کے متعلق عام طور پہ ہیں. حضرت صاحب اس پائے کے آدمی کے پہلے ربط لکھیے پھر آپ کو بتاتا ہوں پھر ہر آیت کو اس پہ فٹ کرتے چلے جائیں گے. ربط سورت احزاب با سورت سجدہ. اب ہمارے پاس وقت بھی تھوڑا ہے اور بھاگ دوڑ شروع ہے, دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں, یہ کوئی مزہ نہیں ہے اس میں. دورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دورہ پڑا رہے. ہم پنڈی میں تھے تو صبح شروع کرتے تھے سحری کے بعد, یہ نماز ہوئی تو شروع کر دیا 12 بجے تک. یہی مہینہ تھا تقریباً, کیونکہ یہ آج سے 34 سال پہلے کی بات, بالکل یہی مہینے تھے. 36 سال کے بعد وہ مہینہ آتا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے نا, 36 سال کے بعد پھر رمضان اس مہینے میں آتا ہے. صبح شروع کرتے تھے 12 بجے تک, زور کے بعد شروع کرتے تھے عصر تک, عصر کے بعد شروع کرتے تھے افطاری سے 10 منٹ پہلے تک. اور اگر اب میں کہوں آپ سے آپ بے ہوش ہو جائیں اور سٹریچر کا انتظام کرنا پڑے آپ کے لیے, بیسن چک کے لے جاؤ جی, ساڈے قوت کوئی نہیں, طاقت کوئی. تو یہ ان کی بھی بڑی قوت ہے, اب ہم میں بھی اتنی قوت نہیں ہے. اس وقت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کی عمر تقریباً 70 سال کے قریب, بڑا اور لگے ہوئے اور وہ محنت ہو رہی ہے. اور شعبان میں سبحان اللہ, وفاق کے جو لڑکے ہوتے تھے وفاق المدارس والے, یہ بعد میں پہنچتے تھے, دورہ تفسیر 21 رجب کو شروع ہوتا تھا اور یہ پہنچتے تھے 8 شعبان کو, صبح سے لے کے 12 بجے تک, زور سے لے کے عصر تک, عصر سے لے کے مغرب تک. یہ تو سبق چل رہا ہے, مغرب کے بعد عشاء تک ان طلبا کو پڑھایا جا رہا ہے جو دیر سے آئے ہیں اور شروع کے سبق وہ بےچارے نہیں پڑھے, حضرت شیخ مغرب کے بعد انہیں پڑھا. یہ یقینی بات ہے کہ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ سے یہ جو قرآن کی خدمت کا کام ہے یہ انہوں نے خدمت کی نہیں ہے, رب نے لی ہے, انسانی بس کی بات ہی نہیں. اتنا پڑھا اور رمضان میں افطاری سے 10 منٹ پہلے چھوڑنا ہے, عشاء کے بعد تراویح میں خلاصہ بیان کرنا, ہر 4 تراویح کے بعد 3 گھنٹے, وہ تراویح 3 گھنٹے جاری ہے, بڑی دنیا اس میں اور پورا جلال ہے شیخ القرآن کا, پوری تقریر ہے اس میں. اس کے بعد مہمان بھگتانے ہیں, حد ہی ہوگی, تراویح ختم ہوئی ہے تو مہمانوں کے ساتھ. ایک دن میں اپنے کمرے سے باہر نکلا, تراویح ہو چکی تھی اور آدھ پون گھنٹہ اس میں گزر چکا تھا, تو آگے سے حضرت شیخ القرآن اپنے کمرے سے نکلے تو مجھے بلایا, تو میں گیا تو کہنے لگے بھائی میں انسان ہوں, میں نے صبح سحری کے ٹائم پھر اٹھنا ہے اور پھر پڑھانا ہے, خدا کے لیے ان مہمانوں کو کہیے کہ یہ جائیں اور سوئیں اور مجھے بھی سونے دیں, یعنی اس حد تک. اور پھر صبح تہجد کے ٹائم, یہ نہیں ہے کہ سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے ہیں, نہ, تہجد کے ٹائم پھر اٹھے ہوئے. لیکن اللہ کا فضل ان پر یہ ہے, پڑھاتے پڑھاتے نا قرآن بند کرتے, فرماتے 10 منٹ میں آتا ہوں بھائی. یہ کمرہ تھا بالکل اسی طرح, اس کمرے میں چلے گئے, اس میں غسل خانہ ہے, اندر لیٹرین ہے, باہر آئے ہیں تو معلوم ہوتا ہے وضو کیا ہوا ہے کیونکہ بازو اس طرح کرتے ہوئے باہر آ رہے ہیں. فرمایا کرتے تھے 10 منٹ سو جاؤں نا تو پچھلی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے, اور نیند اختیاری ہے,
اسد عباس سے پرت پرت کے مر جانا. نیند اختیاری ہے, جب چاہیں سو جائیں, ٹانگے میں سو گئے, ٹانگے میں آ رہے ہیں اسٹیشن سے, ہم لینے گئے ہیں ٹانگے پہ آ رہے ہیں, ٹانگے میں سو گئے. جمعہ پڑھانے کے لیے سرگودے آئے ہیں, پہنچے ہیں 12:30 بجے. تو 12:30 بجے 1:15 بجے ایک بندہ پہنچے تو کیا کرے گا؟ نہائے گا, کپڑے پہنے گا, کہے گا مجھے کوئی روٹی کھلاؤ, میں تھوڑی دیر سو لوں. 12:30 بجے میں تھوڑی دیر سو لوں. اللہ, یہ سونے کا کون سا ٹائم ہے؟ 1:00 بجے تقریر شروع کرنی ہے, 7-8 منٹ کے بعد اٹھے. ہاں بھائی, غسل خانہ نہائے, تیار ہو گئے 1:00 بجے. وہ جو 5-7 منٹ سوئے ہیں نا, کہتے ہیں کہ میری پچھلی ساری تھکاوٹ. تو یہ اللہ نے ان سے کام لیا ہے. اب ہماری دوڑ ہے, دوڑ لگی ہوئی ہے, اس کو کہتے ہیں عبور کرنا. جس طرح دورہ حدیث ہوتا ہے اور آخری مہینوں میں پہنچتا ہے تو 25-25 صفحے پڑھتے ہیں طالب علم, اور شیخ الحدیث صاحب صرف اتنی زحمت کرتے ہیں آگے چلو. وہی بیچارہ شروع ہو جائے, حدثنا فلاں قال, حدثنا فلاں قال, حدثنا فلاں, ختم کر کے چپ کرتا ہے, آگے چلو. وہ 25-25 صفحے پڑھے جا رہے ہیں تبرکان. رب سورت احزاب با سورت سجدہ. میں چاہتا تھا کہ سورت کو بڑے آسان طریقے سے پڑھاؤں, تیزی نہ کروں, لیکن دن بہت تھوڑے ہیں, کیا کیا جائے. رب سورت احزاب با سورت سجدہ. سورج سجدہ میں کہا گیا اللہ کے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں, لہذا کسی کو شفیع غالب سمجھ کے نہ پکارو. اب سورت احزاب میں کہا جائے گا کہ اگر مشرک نرم ہو کے اس بات پہ سلو کرنا چاہیں کہ ہمارے معبودوں کو صرف شفیع غالب مان لو, اگر مشرکین نرم ہو کر اس بات پہ سلو کرنا چاہیں کہ ہمارے معبودوں کو شفیع غالب مان لو, تو ان کی یہ بات نہ ماننا. اور صاف کہہ دینا کہ کسی کے کہنے سے کوئی شفیع غالب نہیں بن جاتا. کسی کے کہنے سے کوئی شفیع غالب نہیں بن جاتا. یہ ربط ہے جی. کیا سورج سجدہ میں ایک نیا مضمون شروع ہوا؟ نفی شفاعت غالبہ. اللہ کے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں, لہذا کسی کو شفیع غالب سمجھ کے مت پکارو. اب سورت احزاب میں کہا جائے گا کہ اگر مشرکین خود بخود نرم ہو کے اور ایک سیڑھی نیچے اتر کے تمہارے ساتھ سلو کرنا چاہیں اس شرط پہ کہ ہمارے معبودوں کو صرف شفیع غالب مان لو, تو ان کی یہ بات نہیں ماننی، سلو نہیں کرنی، اور صاف لفظوں میں کہنا ہے کہ کسی کے کہنے سے کوئی شفیع غالب نہیں بن جاتا، تمہارے کہنے سے وہ شفیع غالب بن گئے، کوئی دلیل لاؤ، کسی کے کہنے سے کوئی شفیع غالب نہیں بن جاتا، یہ نقطہ ذہن میں رکھنا ہے، کسی کے کہنے سے کوئی شفیع غالب نہیں بن جاتا۔ رول مانی نے لکھا، یہ تو خلاصہ ہو گیا، رول مانی نے لکھا کہ ابو سفیان کی قیادت میں مشرکین کا ایک وفد سلو کی یہ شرط لے کے آیا تھا، میں ابتدا میں جو باتیں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ پوری صورت ہم اس پہ فٹ کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ عرب کے علاقے میں دو بری رسمیں موجود تھیں، ایک رسم بیوی کو ماں کہہ دیتے، زہار کر لیتے، زہار تو اسے حقیقی ماں کی طرح سمجھتے، اور کسی لڑکے کو جب متبنا بناتے تو اسے حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھتے، وہ وارث بھی بنتا، اور جس طرح اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ کسی حالت میں بھی نکاح نہیں ہوتا، جس کو ہم بہو کہتے ہیں، نو، بیٹے کی بیوی، بیٹا مر جائے، بیٹا طلاق دے دے، پھر بھی اس عورت سے سسر نکاح نہیں کر سکتا، ابدی حرمت ہو گئی۔ تو جس لڑکے کو وہ بیٹا بنا لیتے، متبنا، بیٹا کہہ دیتے کہ تو میرا بیٹا ہے، اس کو حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھتے اور اس کی بیوی سے نکاح اسی طرح حرام سمجھتے جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا ہے، حرام، وہ کہتے نہیں نکاح ہو سکتا، یہ بہو ہے، تو بن گئی ہے۔ یہ دو خرابیاں عرب میں موجود تھی۔ تیسری اصولی خرابی تھی عقائد کی کہ وہ بزرگان دین کو شفیع غالب کہتے تھے، کہ یہ شفیع غالب ہیں، لات، منات، عزا، مناف، حبل، ابراہیم، اسماعیل، یہ شفیع غالب ہیں۔ تو کتنی خرابیاں ہو گئیں؟ تین، ایک اصولی عقیدے کی، کیا شفیع غالب سمجھنا کسی کو، دو فروئی، کیا بیوی کو ماں کہہ دینا تو اسے حقیقی ماں سمجھ لینا، اور کسی بچے کو بیٹا کہہ لینا، متبنا بنا لینا تو اسے بالکل حقیقی بیٹا سمجھ لینا، وراثت میں بھی حصے دار ہے، اور اس کی بیوی سے سسر جو ہے یہ کسی حالت میں بھی نکاح نہیں کر سکتا، شادی نہیں کر سکتا، ابدی حرام ہے وہ، جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ کتنی خرابیاں ہو گئیں؟ تین، ایک اصولی، دو، اصولی خرابی کو اللہ ہٹانا چاہتے ہیں، کوئی شفیع غالب نہیں، کسی کے کہنے سے کوئی شفیع غالب نہیں بنتا، جس خرابی کو اللہ دور کرنا چاہتے ہیں اس کی دلیل اور نظیر کے طور پر اللہ ان دو خرابیوں کو ذکر کریں گے اس صورت میں، بیوی بی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی اور کسی لڑکے کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں بنتا۔ حضرت صاحب اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جس طرح بیوی بی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی اور کسی لڑکے کو بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا، اسی طرح کسی کو شفیع غالب کہہ دینے سے وہ شفیع غالب نہیں بن جاتا۔ وہ دو نظیریں اصل چیز اس کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے متبنہ، کسی لڑکے کو اپنا بیٹا کہہ لینا، اس پر زیادہ گفتگو کریں گے جی اللہ تعالیٰ اس صورت میں۔ ہوا کیا، نبی پاک کے ایک غلام تھے زید ابن حارثہ، آپ نے ان کو آزاد کر دیا، بہت محبت تھی، پیار تھا ان کے ساتھ۔ نبی پاک نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جحش، ان کی شادی زید سے کروا دی۔ زینب قریشیوں کی لڑکی، ہاشمیوں کی لڑکی، زید جس کے باپ کا پتہ نہیں، خاندان کا پتہ نہیں، پتہ نہیں کس علاقے سے غلام بنا، مکے میں بکا، خدیجہ الکبریٰ نے خریدا، نبی پاک کو ہبا کر دیا، آپ نے آزاد کیا، آپ نے اس کو بیٹا بنا لیا، زید کو آپ نے کیا بنا لیا، متبنہ۔ لوگ کہنے لگے زید ابن محمد، زید ابن محمد، زید محمد کا بیٹا ہے، متبنہ بنا لیا۔ تو آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جحش کا نکاح زید سے کر دیا، ان دونوں کی آپس میں بنی نہیں، دل نہیں ملے۔ زید نے کہا میں طلاق دینا چاہتا ہوں، آپ کے پاؤں تلے سے زبیب نکل گئی، زینب قریشی خاندان کی عورت، پہلے میں نے اسے کہا اور زید کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، اب اگر زید طلاق دے دے تو زینب کے دل پہ کیا گزرے گی کہ زید کے ساتھ میرا نکاح ہوا، اب زید مجھے طلاق دینا چاہتا ہے۔ تو زینب تو بڑی آزردہ دل ہوگی، افسردہ ہوگی، غمگین ہوگی۔ تو نبی پاک دل ہی دل میں سوچتے تھے کہ زینب کی تسلی اور زینب کے دل کی تسکین تب ہو سکتی ہے کہ زید کے طلاق دینے کے بعد میں اس سے شادی کروں اور اسے امہات المومنین کے مقدس زمرے میں شامل کر دیا جائے۔ لیکن دل میں آپ سوچتے تھے، پھر آپ ڈرتے تھے کہ پہلے ہی مخالفت بڑی ہے، تو اگر میں نے زینب سے نکاح کر لیا تو یہ میرے متبنہ کی بیوی ہے اور متبنہ کی بیوی سے نکاح عرب کے معاشرے میں حرام ہے، تو لوگ کہیں گے واہ جی واہ، بہو کے ساتھ نکاح کر لیا، بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، طوفان اٹھے گا، طوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ آپ دل میں چھپاتے تھے بات کہ زینب کی دل جوئی یہ ہے کہ میں اس سے نکاح کروں، لیکن ڈرتے اس بات سے تھے کہ طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوگا کہ اپنی نو سے نکاح کر لیا، اپنی بہو سے شادی کر لی۔ اللہ تعالی نے فرمایا میرے پیغمبر جس چیز کو آپ دل میں چھپا رہے ہیں میں اس کو ظاہر کرنے لگا ہوں، زوجنا کہا کہ ہم تیرا نکاح زینب کے ساتھ کرنے لگے ہیں اور اس رسم بد کو ہم تیرے ہاتھ سے توڑوانا چاہتے ہیں، کہ یہ رسم بد توڑ دی جائے، کہ متبنہ جو ہے یہ حقیقی بیٹوں کی طرح ہے اور اسے زید ابن محمد کہا جائے، وہ وارث بھی بنے، متبنہ جو ہے وہ وارث بھی بنے، اس کی بیوی سے سسر نکاح بھی نہ کر سکے. ہم یہ بوجھ لوگوں سے ہٹانا چاہتے ہیں اور ہم اس رسم بد کو مٹانا چاہتے ہیں. چونکہ نبی پاک نے اس رسم کو توڑنا ہے اور رسم کا توڑنا آسان نہیں ہوتا, بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ آپ عملی زندگی میں قدم رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. مدرسے کی چار دیواری میں بیٹھ کے بندہ بہت کچھ کہتا رہتا ہے, شادی پہ تبلے بجتے ہیں, ڈھولک بجتی ہے, یہ ہوتی ہے وہ, یہ میرے اختیار چوبے. لیکن جب آپ کے اختیار میں ہوگا, آپ اپنے گاؤں میں جائیں گے تو اس رسم کو توڑنا آپ کے لیے کیا ہوگا, مشکل ہوگا, آسان نہیں ہوگا, مشکل ہوتا ہے رسموں کا توڑنا. ہم نے بندیال میں ایک رسم کو توڑا کہ وہ مرنے کے بعد جو آتا ہے فاتحہ یاد کرو جی, دوسرا آگے فاتحہ یاد کرو جی, حکے کی نڑی منہ میں, اخبار سامنے کھلی ہوئی ہے, حکا منہ میں اخبار دیکھ رہے ہیں, ہاتھ کھڑے, فاتحہ یاد کرو جی. یہ میت کو ثواب پہنچ رہا ہے. اس رسم کو ہم نے توڑا اپنے چچا کی وفات پر. حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور دوسرے دن حضرت شاہ جی نے تقریر کی, اس تقریر میں حضرت شاہ جی نے اس کو توڑا رسم. او طوفان بدتمیزی بندیال میں اٹھا. اچھا پہلے کہتے تھے غیر اللہ سے نہ مانگو, اب کہتے ہیں اللہ سے بھی نہ مانگو. چلو جی یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا. اب کہتے ہیں اللہ سے بھی نہ مانگو. تو رسم کا جو توڑنا ہوتا ہے یہ آسان نہیں, اور اتنی بڑی رسم کہ جس کو وہ بہو سمجھتے ہیں اور نکاح کو حرام سمجھتے ہیں اس کے ساتھ نکاح کر لینا. تو چونکہ اس رسم کو نبی پاک نے توڑا, اس لیے اس صورت میں اللہ کچھ احکام بیان کرے نبی پاک کے لیے, کچھ احکام بیان کریں گے ازواج مطہرات کے لیے کہ ان پر ایک سوکن آ رہی تھی. ازواج مطہرات پر ایک اور سوکن آ رہی تھی زینب نام کی, ان کو ازواج مطہرات کو سمجھائیں گے اور کچھ احکام اللہ بیان کریں گے مومنوں کے لیے, نبی پاک کے لیے, ازواج مطہرات کے لیے اور مومنوں کے لیے. ان احکامات میں اللہ ازواج مطہرات اور مومنوں سے یہ کہنا چاہیں گے میرے نبی نے بہت بڑی رسم کو توڑا ہے, یہ آسان نہیں تھا, اب نبی کے ساتھ کاندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ. نبی پاک کی توہین نہیں ہونی چاہیے اور اس موقف میں کمزوری نہیں آنی چاہیے, میرے نبی کا پورا پورا ساتھ دینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان احکامات میں بیان کریں گے. درمیان میں غزوہ خندق کا ذکر آ جائے گا. غزوہ خندق کو احزاب بھی کہتے ہیں. احزاب کیوں کہتے ہیں؟ احزاب حزب ان کی جمع ہے. تو یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں مختلف گروہ چڑھ آئے تھے مسلمانوں پر. بنو اسد تھے, قریش تھے, بنو عدی تھے, بنو تمیم تھے, بنو قریظہ تھے, بنو نذیر تھے, مختلف گروہ مسلمانوں پہ چڑھ آئے تھے جن کی تعداد تھی 12,000. اس لیے ان کو عذاب کہتے ہیں. اس کا اللہ ذکر کریں گے کہ عذاب میں ہم نے تمہاری مدد کی, وہ تو تمہیں مٹانا چاہتے تھے, صفحہ ہستی سے تمہیں مٹانا چاہتے تھے, انہوں نے گھیرا ڈال لیا تھا اور باہر آ کے بیٹھ گئے تھے ایک مہینہ, تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے. مشکل کی ان گھڑیوں میں, دکھ کے اس اوقات میں تھا نا جس نے مدد کی تھی, اور تیز ہوائیں چلائیں, ان کے خیمے اکھڑ گئے, جانور بھاگنے لگے, برتن کھڑکنے لگے, تو میں تھا نا ان کو بھگانے والا. اس مشکل کی گھڑی میں نے تمہاری مدد کی تھی, آج میرا نبی مشکل میں ہے, اس نے رسم بد کو توڑا ہے, تم میرے نبی کو ساتھ دو. اس وقت میں نے تمہاری مدد کی تھی, اب بھی میں تمہاری مدد کرنے پر قادر ہوں. یہ عذاب کا واقعہ اس لیے اللہ نقل کریں گے. اس کو ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اب اس صورت کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں گے. درمیان میں جو باتیں آتی چلی جائیں گی میں آپ کو بتاتا چلوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہ النبی, خطاب حکم اول, وہ احکامات ہیں بس لکھتے چلے جائیں. حکم اول للنبی، جتنے ہو گئے وہ آپ لکھ لیں گے. یا ایوہ النبی، اے میرے نبی، اتق اللہ، الدوام والثبات علیہ، تقوی پہ ہمیشگی رکھیے. حضرت صاحب کہتے ہیں عہد شکنی سے بچیے، اتق اللہ، عہد شکنی سے بچیے، مسئلہ نفی شفاعت غالبہ، اس کو بیان نہ کرنا. میرے پیغمبر عہد شکنی ہیں، آپ نے تو میرے ساتھ عہد کر رکھا ہے کہ جو وحی آئے گی وہ سناؤں گا. ولا تطع الکافرین، اس حکم میں تین امر ہوں گے، ایک نئی ہوگی. اتق اللہ پہلا امر، ولا تطع الکافرین پہلی نہیں ہے. کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مان. ولا تطع الکافرین والمنافقین فی المداہنۃ، حق کو چھپانے میں، نفی شفاعت غالبہ کا مسئلہ بیان نہ کرنے میں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بیان نہ کرو، کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مان. حضرت صاحب کہتے ہیں لات و منات اور بزرگوں کو شفیع غالب مان کے پکارنے والے کافر ہیں، ان کافروں کا کہا نہ مان. یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو بیان نہ کرو، ان کی بات کو نہ ماننا. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہیں جاننے والے حکمت والے. واتبع ما یوحا من ربک، دوسرا امر، اور پیروی کر اس چیز کی جو وحی کی گئی تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے. جو چیز اتاری جا رہی ہے اس کی پیروی کیجئے، اس کو کھول کے بیان کیجئے. ان اللہ کان بما تعملون خبیر، بے شک اللہ تمہارے ایک ایک عمل سے خبردار ہے. وتوکل علی اللہ، تیسرا عمل، اس راستے میں جو مصیبتیں اور دکھ اور تکلیفیں آئیں گی تو میرے پیغمبر بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر. وکفا باللہ وکیلا، وکیلا اے نصیرا، کافی ہے اللہ کام بنانے والا، امداد کرنے والا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ما قبل کی دلیل ہے جی، نہیں بنائے اللہ نے کسی مرد کے لیے قلبین دو دل، فی جوفہ اس کے پیٹ میں. صرف اللہ سے ڈرو، کافروں کی اطاعت نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور کافروں کا کہا نہ مانو. میرے پیغمبر، ہم نے ایک پیٹ میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک میں میرا ڈر ہو دوسرے میں کافروں کا ڈر ہو، نہ، ایک ہی دل بنایا ہے. نہیں بنائے اللہ نے کسی مرد کے لیے دو دل. یا جس طرح کسی کے پیٹ میں دو دل جمع نہیں ہوتے، اسی طرح ایک دل میں دو عقیدے بھی جمع نہیں ہوتے. اے لا یجتمع الاعتقادان فی قلب واحد، اللہ بھی معبود ہو، اس کے سوا کوئی اور بھی معبود ہو. وما جعل ازواجک ازواجکم ما قبل کے لیے نذیر ہے جی. نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کر بیٹھے ہو امہاتکم تمہاری مائیں. وما جعل ادعیاکم اور نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو ابناءکم تمہارے حقیقی بیٹے. بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بنتی اور کسی لڑکے کو بیٹا کہہ دینے سے وہ لڑکا بیٹا نہیں بنتا. اسی طرح کسی کو شفیع غالب کہہ دینے سے شفیع غالب نہیں بنتا. ذالکم قولکم بافواہکم یہ تمہاری باتیں ہیں تمہارے منہ کی, یعنی یہ میرا بیٹا ہے حقیقی بیٹا ہے یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق اللہ تو سچی بات کہتا ہے. وہو یہد السبیل اور وہ ہدایت کرتا ہے رستے کی یعنی ثواب والے رستے کی. ادعوہم لآبائہم بلاؤ ان لڑکوں کو لآبائہم ان کے باپوں سے نسبت کر کے. زید ابن محمد نہیں زید ابن حارثہ. بلاؤ ان کو ان کے باپوں کی نسبت سے. ہو اقسط عند اللہ وہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے ہاں. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے ہو. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں تو بھائی کہہ کے بلا لو. وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے دوست ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو تم بھول چوک کر بیٹھو. اخطأتم یعنی بھول کی اگر کبھی زید ابن محمد کہہ بیٹھو تو کوئی مواخذہ نہیں. ولکن ما تعمدت قلوبکم لیکن گناہ تو اس بات پہ ہے کہ ارادہ کیا تمہارے دلوں نے جان بوجھ کے تم زید ابن محمد کہو پھر اس پر گناہ ہے. کبھی منہ سے نکل جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. کان اللہ غفور رحیم. النبی اولا بالمومنین حکم اول للمؤمنین اولا زیادہ حقدار. یا زیادہ خیرخواہ نبی زیادہ حقدار ہیں مومنوں کے ساتھ. من انفسہم ان کی جانوں سے زیادہ. تمہاری جان کا تم پر اتنا حق نہیں ہے جتنا میرے نبی کا تم پر حق ہے. نبی نے ایک رسم بد کو توڑا ہے لوگ مخالف ہو جائیں گے. اگر تمہیں اپنے نبی کے لیے جان قربان کرنی پڑے تو اس کے لیے بھی تیار رہو. میرے نبی کی ازواج کی بے حرمتی نہ ہونے دینا وہ تمہاری مائیں ہیں. نبی زیادہ حقدار ہے مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ وراثت میں مائیں نہیں ہیں. عزت میں احترام میں حرمت میں وراثت میں مائیں نہیں ہیں. وراثت کا تو یہ مسئلہ ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ اور قریبی رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. فی کتاب اللہ کتاب اللہ کی روح سے. فی کتاب اللہ فی حکم اللہ یا فی فرض اللہ. رشتے دار جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کے حکم میں دوسرے مومنوں اور مہاجروں سے. من المومنین والمہاجرین, عام مومنوں اور مہاجروں سے آپ نے کہیں پڑھا ہوگا سورۃ انفال میں کہ ہجرت کے بعد وارث کا مہاجر ہونا ضروری تھا. مثلا ایک بھائی ادھر آ گیا ہے, بیٹا ادھر آ گیا ہے, باپ ادھر ہے, اگر اس نے ہجرت نہیں نہ کی تو اس بیٹے کا وہ وارث نہیں بنے گا. وراثت کے لیے ضروری تھا کہ وہ سارے مہاجر بن کے مدینے میں آ جائیں. تو نبی پاک نے انصار کے ساتھ موافقت بھائی چارہ کروا دیا تو وراثت بھی یوں چلنے لگی. اب فرمایا کہ رشتے دار جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کے حکم میں عام مومنوں اور مہاجروں سے. وراثت میں اب عام مومن مہاجر شریک نہیں ہوں گے, بلکہ جو بندہ مرے گا تو اس کے جو رشتے دار ہوں گے وہ بالترتیب وراثت کے زیادہ حقدار ہوں گے. یہ مطلب ہے. بریلوی حضرات اولا کا معنی کرتے ہیں حاضر ناظر. یہ بھی بڑے چوکھر لوگ, بڑے عجیب ہیں, خوب ڈنگر ہیں. یہ بھی اولا زیادہ قریب, اولا زیادہ. النبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی مومنوں کے زیادہ قریب ہے ان کی جانوں سے بھی. یہ وہابی دو بندی آتے جی حاضر ناظر نہیں, قرآن کیا کہتا ہے. اگلی آیت کا کیا معنی کریں گے؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ, اور جو رشتے دار ہیں وہ ایک دوسرے پہ حاضر ناظر. وہاں بھی اولا کا معنی یہی کریں گے. اگر دوسرے اولا کا معنی یہ نہیں ہو سکتا تو پہلے اولا کا معنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا, مگر یہ کہ تم کرو اپنے دوستوں کے ساتھ بھلائی. کیا مطلب؟ اب عام مہاجر مومن دوست احباب وراثت میں کوئی حصے دار نہیں ہے. اب وراثت چلے گی رشتے داری پر, الاقرب فالاقرب, اس طرح چلے گی. ہاں وہ تمہارا دوست ہے کوئی مومن کوئی مہاجر, اس کے لیے کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو تو اس میں تمہیں اجازت ہے. کان ذالک فی الکتاب مستورا, بے شک یہ ہے لوح محفوظ میں مستورن لکھا ہوا. وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ, حکم للنبی دوسرا, اور جب ہم نے لیا نبیوں سے ان کا وعدہ, وَمِنْكَ, اور خاص کر کے آپ سے لیا, وَمِنْ نُوحٍ, اور حضرت نوح سے لیا, اور حضرت ابراہیم سے وعدہ لیا, اور حضرت موسیٰ سے, اور عیسیٰ ابن مریم سے, واخذنا منہم میثاقاً غلیظاً, ہم نے لیا ان سے وعدہ پختہ. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ, کیوں وعدہ لیا, کس بات کا وعدہ؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, جو وحی اتاری جا رہی ہے اس کو کھول کھول کے بیان کرو. سب نبیوں سے ہم نے وعدہ لیا تھا اور آپ سے بھی وعدہ لیا ہے, میرے پیغمبر اس وعدے کو پورا کیجئے اور اس مسئلے کو بیان کیجئے کہ اللہ کے سامنے کوئی شفیع غالب ہو نہیں. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ, تاکہ اللہ پوچھے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں. الصادقین انبیاء, قیامت کے دن ان سے پوچھے, ہاں بھائی فریضہ رسالت ادا کیا تھا, اور سر محشر ان کی صداقت واضح ہو جائے. وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, یا ایھا الذین آمنو، حکم للمومنین دوسرا، ذکر غزوہ احزاب، اور میں نے غزوہ احزاب کے تذکرے کی وجہ اس صورت میں آپ کو بتا دیا جی، وہ ذہن میں رکھیے گا۔ غزوہ احزاب کا ذکر کیوں ہوا؟ کہ مشکل کی اس گھڑی میں جب کافر تمہیں مٹانے پہ تلے ہوئے تھے تو ہم نے تمہاری مدد کی تھی، تو یہ مشکل کی گھڑی جو اب میرے نبی پہ آ گئی ہے اور تم پہ آ گئی ہے، میں اب بھی تمہاری مدد کرنے پر قادر ہوں۔ 10,000 سے 15,000 تک کافر آ گئے تھے جی، قریش، بنو اسد، بنو قریظہ، بنو عامر، بنو سلیم، بنو نذیر، یہودی، مشرق، سارے اکٹھے ہو، مسلمانوں کو مٹا دو، مسلمان صرف 3,000۔ یہ سن 4 ہجری کی بات ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی مدینے کے 3 اطراف میں، تاکہ مشرکین خندق پار کر کے مدینے کے شہر کی طرف نہ آ سکے، رکاوٹ ہو جائے۔ نبی پاک بھی خود بھی خندق کھودنے والوں میں شامل تھے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، صحابہ یہ رضیہ اشعار پڑھ کے خندق کھودتے تھے۔ ہر 10 آدمیوں کے ذمے تھا 40 گز خندق کھودنا۔ اس سارے واقعے کو اللہ نقل کر رہے ہیں کہ کتنی مشکل کی گھڑی تھی، سارے مل کے آ گئے تھے، مدینے کے اوپر چڑھ گئے تھے۔ اے ایمان والو، یاد کرو اب اللہ کی نعمت اپنے اوپر، جب آ گئی تھی تمہارے پاس فوجیں، فارسلنا علیہم ریحاً، پھر ہم نے بھیجی ان پر تیز ہوا، وجنودن، اور ہم نے ایسے لشکر ان پہ بھیجے، لم تر ہوا، جن کو تم نے نہیں دیکھا تھا، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تھا تمہارے اعمال کو دیکھنے والا۔ بما تعملون، خندق کا کھودنا۔ اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ آ گئے تھے تم پر، تمہارے اوپر کی طرف سے، ومن اسفل منکم، تمہارے نیچے کی طرف سے، مراد ہے جی کنایہ ہے جی، چاروں طرف سے گھیر لیا انہوں نے، اوپر نیچے سے گھیر لیا۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب پتھرا گئی تھی آنکھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور پہنچ گئے تھے دل گلوں تک، دل جو تھے وہ گلے میں آ کے اٹک گئے، خوف ہے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا، اور تم گمان کرنے لگے اللہ کے متعلق کئی قسم کے گمان، شاید آج فتح نہ ہو، فتح کی صورت بھی کوئی نظر نہیں آ رہی ہے، شاید مدینے پہ ہی قبضہ نہ ہو جائے، بال بچوں کا کیا بنے گا، مختلف گمان تمہارے ذہنوں میں آتے تھے۔ یا جنون سے مراد ہیں جنون کی قسمیں، یعنی منافقوں کو یہ گمان آتا تھا، آج گئے بھائی بچیں گے نہیں آج، اور مسلمانوں کو یہ گمان آتا تھا نہیں نہیں، جو اللہ نے ہمارے ساتھ مدد کا وعدہ کر رکھا ہے وہ اللہ ضرور پوری کرے، ہر ایک اپنے اپنے گمان سوچتا تھا۔ ہنالک ابتلی المومنون، اس جگہ آزمائے گئے مومن، وزلزلوا، اور جھنجھوڑے گئے، زلزالاً شدیدا، سخت قسم کا جھنجھوڑنا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہتے تھے منافق، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، اِلَّا غُرُورًا، اے باطلًا، جھوٹا، دھوکا ہی دھوکا تھا جی، ہاں اب باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ، منافقین کی ایک اور شرارت کا اللہ ذکر کرنے لگے ہیں، مسلمانوں میں بد دلی پھیلانے لگے ہیں، اور جب کہنے لگا ایک ٹولہ ان میں سے، منافقین میں سے، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم، آج تمہارے لیے ٹھہرنا ممکن نہیں. بڑی فوجیں ہیں بھائی، 15,000 ہیں، آج تمہارے لیے ٹھہرنا ممکن نہیں. فرجعو، بس لوٹ جاؤ، الی دینکم الاول، پہلے دین کی طرف لوٹ جاؤ. یا فرجعو، فرجعو الی المدینہ، شکست مان لو مدینے چلے جاؤ. یا فرجعو، کافر ہو کر مکے کی طرف پلٹ جاؤ. وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور اجازت طلب کرتا تھا ایک فریق ان میں سے نبی پاک سے، کہتے تھے اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، عَوْرَةٌ کھلے پڑے ہیں، کھلے پڑے ہیں. وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ نہیں تھے غیر محفوظ، نبی پاک نے ان کا انتظام کر رکھا تھا، یعنی وہاں لوگ مقرر تھے مدینہ شہر کی حفاظت کرنے والے. یریدون الا فرارا، وہ نہیں چاہتے تھے مگر بھاگنا. ولو دخلت علیہم من اقطارها، یہ بڑے حرامی ہیں منافق، اللہ تعالیٰ ان کی حرام زدگی کو ذکر کرنا چاہتے ہیں. ولو دخلت علیہم من اقطارها، اور اگر گھس آتے ان پر کافر، اگر گھس آتے ان پر کافر، من اقطارها، مدینے کے اطراف سے، ثم سئل الفتنہ، پھر ان سے درخواست کی جاتی فتنے میں شرکت کی. کافروں کے لشکر آ جاتے اور ان منافقوں سے کہتے اٹھو بھائی، مسلمانوں پہ حملہ کرنا ہے، چلو دو دو ہاتھ کریے ان نال. تو اگر ان کو وہ مشرک کہتے، درخواست کی جاتی فتنے میں، فتنے کی، لآتوا، فوراً اسے قبول کر لیتے. اس وقت یہ نہیں کہتے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اور ہمارے گھر خالی ہیں. وما تلبثوا بها الا یسیرا، اور دیر نہ کرتے ان کی بات ماننے میں مگر تھوڑی. ولقد کانوا عہد اللہ من قبل، تحقیق وہ وعدہ کر چکے ہیں اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، تحقیق وہ عہد کر چکے ہیں واقعہ خندق سے پہلے. کیا؟ لا یولون الادبار، کہ وہ نہیں پھیریں گے پیٹھوں کو، ڈٹ کے لڑیں گے. جو منافق مدینے میں تھے، بدر میں شریک نہیں ہوئے، تو بدر میں فتح ہو گئی، مال غنیمت ملا، تو نبی پاک سے وعدہ کرتے تھے آئندہ کوئی موقع بنانا جی، تو پھر ہمارا دیکھنا ہم ایسے لڑتے ہیں. اللہ اس کو کہہ رہے تم تو یہ کہتے تھے. وکان عہد اللہ مسولا، اور ہے وعدہ اللہ کا جس کے بارے میں پوچھا جائے گا. قل لن ينفعکم الفرار، پہلی آیت کا جو مضمون ہے، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، ہمیں چھٹی دی جائے، اللہ نے فرمایا بھاگنا چاہتے ہیں، اسی کے متعلق ہے. میرے پیغمبر کہہ دے نہیں نفع دے گا تم کو بھاگنا، اگر تم بھاگنا چاہو موت سے یا قتل سے. وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت تم کو نفع نہیں دیا جائے گا مگر تھوڑا سا. بھاگ کے جاؤ گے کہاں؟ اگر بھاگ کے چلے گئے، موت سے بچ گئے، تو پھر ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، کتنا رہنا ہے؟ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكَ مِنَ اللَّهِ، میرے پیغمبر کہہ دے کون بچائے گا تم کو من اللہ، اللہ کے عذاب سے. ان ارادہ بکم سوءا، اگر ارادہ کر لے تم پر برائی کا تو کون بچانے والا ہے؟ او ارادہ بکم رحمتا، اے یمنع منکم نفع، کون نفع کو روک سکتا ہے جب وہ ارادہ کر لے تمہیں رحمت پہنچانے کا. ولا یجدون لہم، اور وہ نہیں پائیں گے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار اور نہ کوئی کارساز. قد یعلم اللہ المعوقین، زجر پر منافقین. معوقین المانعین عن الجہاد وعن نصرت رسول اللہ، جہاد سے روکنے والے اور نبی پاک کا ساتھ دینے سے روکنے والے منافق. تحقیق جانتا ہے اللہ روکنے والوں کو منکم تم میں سے، یعنی جو جہاد سے روکتے ہیں نبی کی حمایت سے روکتے ہیں، والقائلین واو تفسیریہ اتف تفسیری ہے، اور کہنے والے اپنے بھائیوں کو ہلما الینا اے ہماری طرف، ادھر نہ جاؤ بڑے لشکر ہیں پس جاؤ گے، ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ خود بھی نہیں آتے لڑائی میں الا قلیلا مگر برائے نام دکھلاوے کے لیے، اشحتن علیکم، پرلے درجے کے کنجوس ہیں تمہارے متعلق، نفقہ کے معاملے میں، نصرت کے معاملے میں، وَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، پھر جب آتی ہے، پھر جب آتا ہے خوف کا وقت، دہشت کا وقت، فوجیں چاروں طرف سے آ گئیں، رائیتا ہوں، تو دیکھتا ہے ان کو، ینظرون الیک، دیکھتے ہیں تیری طرف، تدور اعینہم، کہ ان کی آنکھیں چکرا رہی ہوتی ہیں، کالذی یغشی علیہ من الموت، اس آدمی کی طرح جس پر موت کی غشی تاری ہو جائے، پھڑک رہے ہوتے ہیں، آنکھیں پھڑکا رہے ہوتے ہیں، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب خوف چلا جائے، جنگ ختم ہو جائے، فتح مل جائے، مال غنیمت آ جائے، سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ سَلَكَ، چمٹ جانا، لفظی معنی ہے چمٹنے کا، پھر یہ استعمال ہوا عیب جوئی میں، تان و تشنیع میں، سَلَكُوكُمْ، اے آزوکم، تمہیں تکلیف دیتے ہیں، تمہیں ایزا دیتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تیز زبانوں کے ساتھ، چرب زبانی، تیز زبانی، تمہیں ایزا دیتے ہیں، اور جی سارا ہی اپنے کو رکھ لیا جی، واہ بھائی واہ، اپنے ڈیڑھ سے ہاتھ مارا لگے ہوئے ہو، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں بھائی، ہمارا بھی کوئی حصہ نکالو نا، یہ چرب زبانی کرتے، اشحتن الخیر، بڑے حریص ہیں مال پر، اولائکا، در حقیقت یہ لوگ، لم یومنو، ایمان لائی نہیں، فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اسی لیے اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ بات کیا، اعمال کا برباد کر دینا اللہ پر آسان، يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَحْزَبُوا، ابھی تک سمجھ رہے ہیں کہ لشکر نہیں گئے، آندھی چلی، مشرق کبھی کے بھاگ گئے، یہ بزدل حرامی ابھی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں گئے، ابھی گھروں میں دبکے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ لشکر فوجیں نہیں گئیں، وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آ جائیں لشکر، يَوَدُّوا، تو یہ چاہیں گے، لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْآرَابِ، کاش کہ وہ ہوں رہنے والے فی الاعراب، جنگلوں میں، اگر کبھی آ جائے نا فوج مدینے پہ، تو یہ چاہیں گے کہ جنگل میں نکل جائیں، یسالون عن انبائکم، وہاں بیٹھ کے پوچھتے رہیں تمہاری خبریں، سناؤ بھائی کی بنے مسلمانوں نال، کچھ بچے بھی ہیں نا کہ سارے رگڑے گئے نے، وہاں بیٹھ کے یہ پوچھتے رہیں، ولو کانوا فیکم، اور اگر یہ تم میں موجود ہو، ما قاتلو، تو یہ کبھی نہ لڑے، الا قلیلا، مگر تھوڑا، یعنی ریا ان، دکھلاوے کے لیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اتباع رسول کی ترغیب. تحقیق ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اچھا نمونہ. خندق کے موقع پہ تمہارے نبی نے کتنی مشقت اٹھائی, کفار کا مقابلہ کرنے میں کتنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا. مسلمانوں, تمہیں بھی پیغمبر کی اتباع کرنی چاہیے اور کفار کی فوجوں سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. تحقیق ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نمونہ بہترین, لمن کان, بالخصوص اس آدمی کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی اور پچھلے دن کی اور یاد کرتا ہے اللہ کو بہت. ولما را المؤمنون الاحزاب, کلام بطور مقابلہ. جی پچھلی آیتوں میں منافقین کے نفاق کا ذکر کیا اور اب یہاں مومنوں کے ایمان کا ذکر کرنے لگے ہیں. کلام بطریق مقابلہ, کہ مومن کس طرح پکے رہے. اور جب دیکھا مومنوں نے لشکروں کو, کالو تو کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ, یہ تو وہی ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے. وصدق اللہ ورسولہ, اور سچ بولا تھا اللہ اور اس کے رسول نے. کیا مطلب؟ یعنی آزمائشیں آئیں گی, پرکھا جائے گا, وہ سورت عنکبوت, پرکھا جائے گا, آزمائشیں آئیں گی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبل. وہ جو نبی نے کہا تھا اور اللہ نے کہا تھا کہ تمہیں پکڑا جائے گا, جھنجھوڑا جائے گا, تم یوں ہی سمجھتے ہو جنت میں چلے جاؤ گے. بھائی یہ وہی ہے, آزمائش کا ٹائم آ گیا ہے. وما زادہم, اور یہ آزمائش جو ہے اس نے زیادہ نہیں کیا ان کو مگر ایمان میں, وتسلیمن, اور اطاعت میں. من المومنین رجال, انہی کامل مومنوں میں سے کچھ آدمی ہیں, انہی کامل مومنوں میں سے کچھ آدمی ہیں, صدقوا ما عہد اللہ علیہ, جنہوں نے سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. کچھ مخلص مومن بھی بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے نا جی, اس لیے جو بدر کی لڑائی جو لڑی گئی ہے یہ تو ابو سفیان کا قافلہ پکڑنے کے لیے کچھ بندے نکلے تھے, باضابطہ لڑنے کے لیے تو نکلے ہی نہیں تھے. تو کئی مومن بدر میں شریک نہیں ہوئے, تو بعد میں انہوں نے کہا بھی آئندہ کوئی موقع بنا تو ہم بھی حصہ لیں گے. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے سچا کر دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, نَحْبَهُ نَذَر, بس کچھ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے پوری کی اپنی نظر, یعنی شہید ہو گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِر, کچھ ان میں سے وہ ہیں جو منتظر ہیں شہادت کے. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, اور انہوں نے اپنے عہد میں تبدیلی نہیں کی ذرہ برابر, جو وعدہ کیا تھا پورا کر کے دکھایا. لِيَجْزِي اللَّهُ الصَّادِقِينَ, لام عاقبت کا ہے, خندق کے واقعے کا انجام کیا ہوگا, حکمت کیا ہے, تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو ان کے سچ کا اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے. او یتوب علیہم, یا ان پہ توجہ کرے اور ان کو توبہ کی توفیق دے دے اور پھر ان کی توبہ قبول کر لے. ان اللہ کان غفور رحیم. ورد اللہ الذین کفروا, یہ جب غزوہ احزاب کا واقعہ اللہ نے شروع کیا تو فرمایا فارسلنا علیہم ریحا وجلودا, اس کی تفصیل ہو رہی ہے. پانچ انعام اللہ ذکر کر رہے ہیں. رد اللہ الذین کفروا, ناکام لوٹا دیا اللہ نے کافروں کو, بے غیظہم, اے ما غیظہم, سمیت ان کے غصے کے. بڑے بفر کے آئے تھے, ایک مہینہ باہر خیمے ڈال کے بیٹھے رہے, کچھ بھی یاد نہیں آئے. لم ینالو خیرا, نہیں حاصل ہوا ان کو بھلائی, یعنی فتح, کامیابی. وقف اللہ المومنین القتال, دوسرا انعام, بچا لیا اللہ نے مومنوں کو لڑائی سے, اور بالکل صاف بچ گئے, لڑنا بھی نہیں پڑا. مکان اللہ قوی عزیزا، اللہ ہے طاقت والا غلبے والا، وانزل الذین ظاہروں، تیسرا انعام، اور اتارا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی تھی مشرکوں کی، ہم کفار مکہ، اتارا اللہ نے ان لوگوں کو، غور سے ذرا سننا ہے جی، اتارا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی تھی ان مشرکوں کی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، چوتھا انعام، فریقاً تقتلون، اہل کتاب کے ان لوگوں کے ایک فریق کو تم قتل کرتے تھے، وتأسرون فریقا، ایک فریق کو تم قیدی بناتے تھے، اورثکم ارضہم، پانچواں انعام، اور اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا اہل کتاب کی زمین کا، ان کی زمینوں کا، اس قبیلے کی زمینوں کا، ودیارہم، اور ان کے گھروں کا، اموالہم، اور ان کے مالوں کا، وارضن، اور ان کی زمینوں کا، وارضن، اور ایک ایسی زمین کا، لم تطعوہا، جس کو تم نے نہیں روندا، جس کو تم نے نہیں روندا، خیبر جی، ارض حنین جی، فارس و روم جی، یہاں فتح دی، تمہیں مال کا وارث بنایا، ان کے گھروں کا وارث بنایا، اور ایسی زمینوں کا تم سے وعدہ کیا جن زمینوں پر تمہارے قدم ابھی تو نہیں پہنچے لیکن پہنچیں گے، وکان اللہ علی کل شیء قدیر، جملہ تالی لی ہے، ماں کا بلکہ علت ہے، اللہ پہ یہ مشکل کوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، دو یہودیوں کے قبیلے مدینے میں تھے جی، بنو نذیر، بنو قریظہ، سورت توبہ میں آپ نے کچھ واقعہ ان کا پڑھا ہوگا، انصار کے دو قبیلے تھے جی، اوس خزرج، یہ جو اوس تھے نا، یہ بنو قریظہ کے حلیف تھے، دوست تھے، ہمدردیاں جنگوں میں ان دونوں کی ملتی تھی، تو یہ بنو قریظہ کے جو یہودی تھے نا، انہوں نے غزوہ خندق میں مشرکین کی در پردہ مدد کی تھی ہتھیاروں کے ساتھ، حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا کہ اگر مدینے پہ حملہ ہوا تو ہم دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، انہوں نے اس عہد کو توڑا اور مشرکین مکہ کی مدد کی در پردہ، غزوہ خندق ختم ہوا، نبی پاک واپس آئے اور آپ نے ہتھیار اتارے اپنے حجرہ مبارکہ میں، تو جبریل امین آ گئے اس حالت میں کہ جبریل نے ہتھیار پہنے ہوئے اور کہا آپ نے ہتھیار اتار دی، فرشتوں نے تو نہیں اتارے، تو کیا حکم ہے؟ کہ بنو قریظہ کا محاصرہ کرنا ہے، ان حرامیوں کو مزہ چکھانا ہے کہ کس طرح مدد کی جاتی ہے دشمنوں کی اور کس طرح معاہدہ توڑا جاتا ہے، چنانچہ بنو قریظہ کا محاصرہ ہو گیا، یہ مدینے سے بالکل قریب ہے، ہم مدینے جاتے ہیں، اللہ آپ کو بھی لے جائے تو وہ جگہ آپ دیکھیں گے، بنو قریظہ کے جہاں قلعے تھے، محاصرہ ہو گیا، کئی دن تک محاصرہ جاری رہا، دانا پانی ان کا بند کر دیا گیا باہر سے، تو وہ جو اوس قبیلہ تھا نا وہ سفارشی بن گیا کہ جان بخشی کا، کیونکہ ہمارے حلیف ہیں، غلطی ہو گئی ہے ان سے، آئندہ نہیں کریں گے، نبی پاک نے اوس قبیلہ کے لوگوں سے کہا کہ تمہارے قبیلے کا سردار سعد ابن معاذ جو فیصلہ کر دے مجھے منظور ہے. اور اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے, ہمارے قبیلے کا سردار تو ظاہر بات ہے وہ بنو قریظہ کے حق میں ہی فیصلہ کرے گا, جب ہم بنو قریظہ کے ساتھ ہیں تو وہ بھی انہوں نے منظور کر لیا. سعد ابن معاذ آئے اور فیصلہ کیا, ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا, بوڑھوں کو, بچوں کو, عورتوں کو غلام بنا لیا اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا. نبی پاک نے فیصلہ سنا تو فرمایا سعد نے بالکل وہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ عرش پہ چاہتا. 800 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا گیا, 800 یہودی خندق کھودی گئی, ایک ایک کو لایا جاتا اور فقتلو, ان کی عورتیں بچے دوسرے علاقوں میں غلام بنا کے بیچ, کتنا مال قلعوں میں تھا, گھر تھے, باغ تھے, وہ سب مسلمانوں میں تقسیم ہو گئے. اس کی طرف اشارہ ہے, اتار لیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے مشرکین کی مدد کی تھی اہل کتاب میں سے, من اہل کتاب بنو قریظہ لکھ لیں, من سیاسیہم ان کے کلوں سے. یا ایھا النبی, حکم للنبی, تیسرا یہ غزوہ خندق کا واقعہ ختم ہو گیا جی. اس واقعے کے بیان کرنے سے مقصد کیا تھا کہ ان مشکل گھڑیوں میں جس اللہ نے تمہاری مدد کی تھی اب وہ اس گھڑی میں بھی اپنے نبی کی مدد کرے گا. یا ایھا النبی, اے میرے پیغمبر, کل ازواجہ کا, کہہ دے اپنی بیویوں کو, ان کنتن, اگر ہو تم ارادہ کرتی دنیا کی زندگی کا, اس کی زینت کا, فتح علین, آؤ امتے کننا, میں تمہیں کچھ نفع دے دوں, باسرہ کننا, اور میں تمہیں چھوڑ دوں, چھوڑنا اچھے طریقے سے. اگر مال چاہتی ہو, دنیا چاہتی ہو, فیصلہ کر لو, میں تمہیں چھوڑ دوں گا. یہ بنو قریظہ کے مکان, قلعے, باغات, سونا, چاندی, زیور, اب مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے. 800 آدمی تو صرف قتل ہوا, کتنے گھر ہوں گے. خوشحالی آئی مسلمانوں میں, خوشحالی آئی, تو نبی پاک کی ازواج نے بھی مطالبہ کر دیا کہ ہمارا خرچہ بھی بڑھایا جائے. نبی پاک کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میری بیوی اور دنیا کی طرف توجہ آپ نے ایلا کر لیا, بتایا کسی کو نہیں. حضرت ابوبکر عمر صرف مل سکتے تھے, باقی مل بھی کوئی نہیں سکتا تھا. ایک مہینہ کے لیے آپ نے کہا میں کسی کے حجرے میں نہیں جاؤں گا. ایک مہینہ جب پورا ہوا تو یہ آیتیں اتری. آپ یہ آیتیں سنانے کے لیے سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نبی پاک سے تعلق ہے نا, کبھی کبھی ہم ان کی باتیں پڑھتے ہیں نا تو بندہ بڑا حیران ہوتا ہے. حضرت عائشہ نبی پاک کو دیکھ کے کہتی ہیں حالے تے 29 دن ہوئے نے, حالے تے 29 دن ہوئے نے, یعنی مہینہ تو نہیں ہوا اور آپ نے تو مہینے کا کہا تھا. یہ بھی ایک ناز کی صورت ہے, یعنی کہنا یہ چاہتی ہیں کہ نہیں نہ رہا گیا. نہیں نہ رہا گیا, آ گئے ہو نا, ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کبھی کبھی مہینہ 29 کا بھی تو ہوتا ہے. تو نبی پاک نے جواب میں فرمایا کبھی کبھی مہینہ 29 کا بھی تو ہوتا ہے. تو یہ ایتے اتری, اگر دنیا چاہتی ہو میں دنیا دے کے تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا عائشہ, اب نبی پاک بھی نہیں چاہتے بھائی, عائشہ چھوٹی عمر کی ہیں, کدھر جلدی فیصلہ ہی نہ کر دیں. تو نبی پاک کہتی ہے میں تجھے ایک بات بتانے لگا ہوں, یہ ایتے اتری ہیں پر ابے نال مشورہ کر لیں, اس کے بعد جواب دینا ہے. جلدی جواب نہیں دینا. تو یہ آپ نے ان کو سنایا. وَإِن كُنْتُنَّ اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور پچھلے گھر کو پس بے شک اللہ نے تیار کیا ہے للموسنات جو نیک ہے تم میں سے اجرن عظیما اجر عظیم. من کنہ من بیانی ہے جی. اللہ اور رسول کو چاہتی ہو یا دنیا کا مال چاہتی ہو؟ دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں دے کے تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. جب آپ نے یہ آیتیں سنائی تو حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ اس میں ابو سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم دنیا کو آگ لگاتی ہیں, ہم تو آپ کو چاہتی ہیں. حضرت عائشہ نے اسی وقت جواب دیا یا نساء النبی من یات منکن بفاحشة مبینة حکم للازواج. پہلا, اے میرے نبی کی بیویو جو کرے گی تم میں سے بے فاحشتن بے حیائی کا کام مبیناتن ظاہر باہر یضاعف لہا العذاب ضعفین اس کو دو گنا عذاب دیا جائے گا, دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب دو گنا. وکان ذالک علی اللہ یسیرا اور ہے یہ بات یعنی عذاب دوہرا دینا اللہ پر آسان. یہ فاحشت مبینہ کیا ہے؟ قال ابن عباس المراد بالفاحشہ فاحشہ سے مراد ہے خاوند کی نافرمانی اور سوء خلق بد اخلاقی. بحر محیط نے لکھا ناشائستہ فعل جس سے حضور پریشان ہو. حضرت صاحب کہتے ہیں زینب کے نکاح پر اعتراض, جتنا مرتبہ اعلی ہو بندے کا اس سے چھوٹا فعل بھی سرزد ہو جائے تو بڑا سمجھا جاتا ہے. اتنی بات ازواج کی کہ جب انہیں پتہ چلا کہ زینب کے ساتھ آپ نے شادی کر لی ہے اور وہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہیں اور حسن و جمال میں بھی وہ کسی سے کم نہیں, تو طبی طور پہ تو سوکنوں کے دل پہ ایک بات چلی جاتی ہے. تو یہ کہنا ہاں جی نبی مرضیوں والے ہیں جی, انہوں کی مرضی اسی کی کر سکتی ہیں, اس کو تعبیر کر دیا بے فاحشت مبینہ. اتنی کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے, اگر اتنا بھی کہا میں دگنا عذاب ہوں. نبی مرضی والا ہے جی, ہمارا کیا اختیار ہے جی, ہم کیا کر سکتی ہیں جی, ہماری کوئی سنتا ہے جی, ہمارے ساتھ کوئی مشورہ ہوتا ہے جی. اتنی بات نہیں کہنی تاکہ منافقوں کو اور بے حیا لوگوں کو یہ شے مل جائے بھائی نبی نے گھارے کی رولا پہ گیا, گھر میں فساد ہو گیا ہے اور گڑبڑ مچ گیا. اتنی بات کہنے کی بھی اجازت نہیں, بلکہ تم نے یہ کہنا ہے وہ نبی ہے جو کچھ کیا ٹھیک کیا, تاکہ جو منافق ہو اس کے دل میں اگر کوئی بات ہو تو نکل جائے دل سے بات. یہ ہے فاحشہ مبینہ جی. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ اور جو کوئی تم میں اطاعت کرے گی فرما بردار بنی رہے گی تم میں سے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور عمل کرے گی نیک نُؤْتِهَا ہم دیں گے اس کو اس کا اجر مرتین دوہرا. ایک یہ کہ فاحشہ مبینہ نہ کیا اور دوسرا یہ کہ متبنا کی بیوی سے نکاح کوئی حرام ہے؟ کیا کر دیا نبی نے؟ متبنا کی بیوی سے اگر نکاح کر لیا تو کون سا جرم کیا ہے پیغمبر علیہ السلام نے؟ ٹھیک کیا ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، یہ بات کہنا دوہرے اجر کا مستحق ہو گیا۔ یا نساء النبی، خطاب حکم للازواج، اے میرے نبی کی بیویو، تم نہیں ہو دوسری عورتوں میں سے کسی عورت کی طرح، تم عام عورت نہیں ہو، تم نہیں ہو دوسری عورتوں میں سے کسی عورت کی مانند، بلکہ تمہارا بڑا اونچا مرتبہ ہے، بشرطے کہ ان اتقیتن، تم تقوی اختیار کرو، فلا تخزان بالقول، دب کے نہ کرو بات، تخزان نرمی سے بات نہ کرو، فیتم الذی فی قلبہ مرضن، پس نہ دب کے کرو بات کہ امید لگ جائے اس آدمی کو جس کے دل میں بیماری ہے، تمہاری نرمی والی بات سن کے، وقلنا قولا معروفا، اور کہو بات مناسب معقول، فلا تخزان بالقول، دب کے بات نہ، نرمی والی بات نہ۔ عام مفسرین کیا کہتے ہیں؟ کوئی بندہ دروازے پہ آیا، دستک دی، کون ہے؟ تو اندر سے جواب دینا ہے، آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، اخلاق کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لہجہ درست رکھو، سخت۔ اگر تم نرم لہجہ رکھو گی، دب کے بات کرو گی، تو وہ جو دروازے پہ کھڑا ہے اس کے دل میں کوئی طمع پیدا ہو جائے گا۔ یہ عام پتھری میں سمجھ گیا کہ نہیں سمجھ گیا؟ بھائی دروازے پہ آیا، یہ اندر گھر میں عورت بیٹھی ہوئی ہے، تو گھر میں آیا، بھائی کا دوست ہے، خاوند کا دوست ہے، گھر پہ آیا، یہ گئی ہے، مرد گھر کوئی نہیں، اکیلی ہے، وہ آیا، کون ہے؟ فلاں، پتہ ہے میرے بھائی کا دوست ہے، خاوند کا دوست ہے۔ تو سخت لہجہ اختیار کر، کہاں ہے؟ پتہ نہیں کہاں ہے، آخر میں دس کے جانا کتنے؟ یہ مطلب ہے دب کے بات ہو، وہ تو گھر پہ نہیں ہے، میں بیٹھک کھولے دیتی ہوں، آپ تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ تو یہ جب کہے گی تو اس بندے کے دل میں طمع پیدا ہو جائے گا، غلط فہمی ہو جائے گی، یہ غلط فہمی کو توڑنا ہے، بد اخلاق بننا ہے، مجھے نہیں پتا کہاں ہے، کب آئے گا، میں دس کے جانا، کب آئے گا؟ وہ شام کو ملے خاوند کو تو وہ کہے ایک گھر چ بیوی رکھی ہوئی کہ ڈین پالی ہوئی ہوئی، یہ میں نہ کیا ہے۔ عام مفسرین نے، حضرت صاحب کیا میں نہ کرتے؟ زینب کے ساتھ نبی پاک کا جو نکاح ہوا ہے، اس میں اگر گھر کے اندر کوئی منافق عورت آئے اور پوچھے تو دب کے بات نہیں کرنی، مرضیوں والے ہیں، ساڈے کول کوئی پوچھ کے کم کر دے، شادی کر لی ہے جی، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارا کیا اختیار ہے؟ دب کے بات نہیں کرنی، تاکہ جس کے دل میں نفاق والی بیماری ہے اس کے دل میں یہ طمع پیدا ہو جائے بھائی نبی دے گھرے کی پھوٹو بہ گئی، گھر میں کچھ اختلاف ہو گیا ہے، طمع پیدا ہو جائے اس کے دل میں۔ نہیں، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات کہنی ہے معروف معقول صاف صاف، جو بھی منافق عورت مرد بات کرے اس کو کہے اللہ کا نبی ہے، جو کچھ کیا ہے صحیح کیا ہے۔ متبنا کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک کیا ہے نبی نے جو کچھ کیا ہے۔ تو یہ ہے قلنا قولم معلوم. حضرت صاحب نے اس کو کس خوبصورتی کے ساتھ حل کیا، ہر آیت اس اپنے اصل واقعہ کی طرف لوٹ لوٹ کے جا رہے ہیں. بس کریں، سورۃ توبہ یونس ختم ہو گئی آپ کی، ہے نہیں؟